تیرا فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ
مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ.
الحمدللہ مختلف عاشقان رسول بغداد شریف حاضر ہوتے ہیں، خصوصاً اس ایام میں رکن شورا کی بھی بغداد شریف حاضری ہوئی اور وہاں کے شیخ طارق حنفی قادری سے بھی ملاقات ہوئی، انہوں نے تاثرات بھی دیے. اردو خلاصے کے ساتھ ہم یہ آپ کو تاثرات جو ہیں وہ ابھی دکھا رہے ہیں، ملاقات تاثرات وغیرہ، یہ پورا ایک مدنی گلدستہ ہے.
سيدي أبي حنيفة، سيدي عمر السهروردي، سيدي الجنيد وسيد السري، وحضرة السلطان علي والد الإمام الكبير. هو يلبس، نعم. لا لا، هذا يعني مصنوع في جوارهم في حماهم، يصنع يعني يخيط الثوب في حماهم، فجئنا به إلى حضرة سيدي الياس العطاري أدام الله بركاته العليا. أيوه، نرجو القبول أنت بالنيابة
في الشيخ الياس،
لهذا لحضرة الشيخ الياس. أيوه والله إن شاء الله.
أنا لا أفهم أي شيء هذا.
هذا سيدي،
أنا أعرف هو جبة.
نعم، هذا جبة بغدادي.
تمام،
هذا يلبس.
تمام،
للعبادة.
تمام،
وللخلوات.
تمام، بل هذا النسبة من ال
من الصوف.
لا، صوف هذا
صوف.
بل
نعم،
هو أي نسبة من الشيخ عبد القادر؟
هذا يصنع بجوار سيدي عبد القادر الجيلاني.
نعم،
يصنع يحال. أي نعم،
الشيخ علي طارق.
الشيخ علي طارق
عبد القادر کے بارگاہ میں حاضر ہیں. امیر اہل سنت نے ان کے لیے کچھ تحائف بھی بھجوائے تھے. سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی کے مزار کے، یوں سمجھ لیجیے، متولی ہیں، یہاں کے منتظم ہیں. آج ہم نے امیر اہل سنت کا سلام بھی ان تک پہنچایا، امیر اہل سنت کی تحائف بھی پہنچایا. انہوں نے امیر اہل سنت کے لیے بہت خوبصورت جو ہے وہ جبا پیش کیا ہے. ایو تغام الشیخ علیہ.
نعم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا و مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، من رحاب سيد السري السقطي وسيد الجنيد البغدادي، أتوجه إلى حضرة العلامة السيد الشيخ الياس العطار أدام الله تبارك وتعالى فيوضاته وأدام الله تبارك وتعالى بركاته، أتوجه إليه بالسلام فأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذه الهدية المتواضعة لجنابكم المبارك من جوار حضرة الغوث الأعظم سيدي عبد القادر الجيلاني قدس سره العزيز. وإن شاء الله نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفع بكم الأمة وأن تكونوا خيمة ومنارة للإسلام وللمسلمين، أدامكم الله. نظرت إلى تلك العمائم المنورة، إلى ذلك الصرح الإيماني، ونظرت لكم سيدي، نظرت إلى هذا الوجه الكريم القائم الصائم العابد، ونظرت إلى العلماء وإلى كل شيء، دخل السرور إلى قلبي. وعندما توصلت إلى ذلك جاء الانشراح والفرح، وجاءت موافقة أهل الله على ما ورد في قلبي ووقع في روحي. فأسأل الله العظيم أن يكرمنا بكراماتكم، وأن ينفعنا ببركاتكم، وأن يطيل في عمركم، وأن يرحمنا لخاطركم، وأن يرحم هذه الأمة أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ببركات دعائكم. اللهم آمين آمين آمين، وصلي يا ربي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
سيدي جنید بغدادی اور سيدي سرسق رحمۃ اللہ تعالی علیہما کے مزار سے شیخ علی طارق الحنفی آپ کی خدمت میں سلام پیش کر رہے ہیں، اور ساتھ میں آپ کی خدمت میں تحفتاً ایک اونی جبہ بھی پیش فرما رہے ہیں.
جس کو سیدنا غوث عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار کے قرب و جوار سے نسبت ہے، اور ساتھ میں آپ کے لیے دعائیں بھی فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالی آپ کو اس امت مسلمہ کے لیے منارہ ہے ہدایت و خیر بنائے اور آپ کو لمبی زندگی عطا فرمائے، اور ساتھ میں یہ بھی فرما رہے ہیں کہ جب میری حاضری باب المدینہ میں وہاں پہ ہوئی تھی تو میں نے وہاں پہ چمکتے ہوئے اماموں کے ساتھ ان اسلامی بھائیوں کی بھی زیارت کی، اور آپ کے بارے میں بھی یہ سنا، نیک پارسا، روزہ دار اور قائم اللیل، اور یہ سب کچھ دیکھ سن کے میرا دل خوشی سے باغ باغ ہو گیا۔ میری دعا ہے کہ اللہ عز و جل آپ کو مزید لمبی عمر عطا فرمائے اور آپ کے فیوز و برکات کو پوری امت کے لیے عام فرمائے اور ہمیں ان فیوز و برکات سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی جی، آمین صلی اللہ علیہ وسلم۔
الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق و جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہیدوں کے ساتھ رکھے گا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ 1440 سنہ ہجری کے ماہ فاخر، ماہ عبد القادر یعنی ربیع الاخر کی آج 12ویں شب ہے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ اب سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی سواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ بول کرتا بھائی فوراً میری اصلاح فرمائے، مجھے آئے بھائی شائع کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
وقت جو ہے بغداد میں ہے، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر حاضری دیے۔ مزار کے ساتھ ہی شاہ ایران کسرا کا یہ محل بتایا جاتا ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ جب ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی، اس وقت شاہ ایران کے کسرا پر جو زلزلہ آیا تھا اور یہ دراڑے پڑ گئی تھی، اس یہ محل اسی وقت کا ہے۔ میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ کیا واقعی یہ محل اسی وقت کا ہے، اور کیا اس طرح کا زلزلہ آیا تھا، دراڑے پڑ گئی تھی، اس کے بارے میں کچھ رہنمائی فرمائے، اور لوگ اس یہاں پر آتے بھی ہیں تو کیا لوگوں کا آنا یہاں پر درست ہے یا نہیں، کس نیت سے آیا جائے، کیا ارادہ کر کے آیا جائے، کیا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جیتے جاگتے معجزے کو دیکھنے کی نیت سے کیا یہاں پر آ سکتے ہیں؟
کس طرح کے محل کے یہ آثار تو ہیں یہاں پر، میں نے بھی جب حاضری دی تھی بغداد محلہ کی تو یہاں آنا ہوا تھا، تو دراڑ بھی دیکھی تھی، اور یہ بس میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان مزید ہمارے ذہنوں میں اجاگر ہوتی ہے کہ کیا میرے آقا کی شان ہے، کہ میرے آقا کی جب ولادت ہوئی، برتھ ہوئی، اس وقت جو کچھ ایسے معجزات ظاہر ہوئے تھے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کس طرح کا محل جو تھا اس میں دراڑیں اور شگاف پڑ گئے تھے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
کسی مسلمان کے بارے میں اچھا گمان رکھنا حسن ظن کہلاتا ہے. دورہ حاضر میں جہاں اور بہت سی برائیوں نے ہمیں آ گھیرا ہے، ساتھ ہی حسن ظن کا بھی فقدان نظر آتا ہے. آپس میں رنجشوں کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے، مسلمان کے متعلق اچھا خیال رکھنا اور وسوسوں سے بچنے میں ہی عافیت ہے، اور حسن ظن رکھنے سے بھلائی ہی ہاتھ آتی ہے. امیر اہل سنت سے عرض ہے، آپس میں حسن ظن رکھنے کی فضا کیسے قائم رکھیں؟
مومن کے تعلق سے حسن ظن، یعنی اس کا جو معاملہ ہے، حسن ظن پر حمل کرنا، محمول کرنا، یہ اعلیٰ حضرت نے واجب لکھا ہے. اور بغیر کسی قرینے کے، یعنی واضح قرینہ ہو، قرینہ واضح نہ ہو تو اب بدگمانی جو کی جاتی ہے مسلمان پر، تو یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اور بدقسمتی سے اس میں تو اتنا ابتلا ہے، اتنا ابتلا ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم بدگمانی کر رہے ہیں اور بدگمانی ہو چکی ہوتی ہے. اس کی نیت اس پر خراب ہے، اس کی نیت اس کے مال پر ہے. یہ مالدار کے پاس جو نظر آتا ہے نا، یہ خوشامد کرتا ہے، پیسے کھینچ رہا ہے، پتہ کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ کوئی پروف ہوتا ہے کہ یہ کیوں اس نے مالدار سے دوستی رکھی ہے، کیوں تعلقات رکھے ہیں. مالداری سے دوستی رکھنا کوئی شرعاً گناہ تو نہیں ہے، اور اگر کوئی نیکی کا کام کر رہا ہے، دینی ادارہ اس نے قائم کیا ہوا، اسلامی خدمت وہ کر رہا ہے، مسجد تعمیر کر رہا ہے، مدرسہ تعمیر کر رہا ہے، تو اس کو مالداروں سے ترکیب بنانی بھی پڑتی ہے. تو اگر وہ ملتا جلتا ہے تو اس سے پیسے لیتا بھی ہے تو کون سا اپنی جیب میں ڈالتا ہے. تو اس طرح مطلب یہ کہ واقعی ایک تو میں ایک ہی مثال دی ہے میں نے، یہ ہزار مثالیں اس میں آپ کو مل جائیں گی اگر غور کریں گے تو. ہر معاملے میں بس وہ بدگمانی کہ یہ یار پیسے اس کو کہاں دیے، کھا جائے گا کھا جائے گا. تو یہ کھا جائے گا یہ تہمت ہے، بدگمانی تو پیچھے رہ گئی، کھا جائے گا یعنی کھا جائے گا. تو اس طرح مطلب یہ کہ کھا جائے گا، کھا گیا نہیں کہا نا، تو یہ بدگمانی ہے، کھا جائے گا. اور اگر قرضہ کسی نے تھوڑا لیٹ کر دیا دینے میں تو یہ عام طور پہ کہتے ہیں یہ کھا گیا، یہ تہمت معلوم ہو رہی ہے، کیونکہ وہ کھا گیا اس کا ثبوت نہیں ہے نا. کھا گیا کب کہیں گے؟ جب وہ کہے کہ میں نہیں دوں گا، مجھ سے وصول کر کے دکھاؤ. اس طرح کہتے ہیں لوگ، تو اس کو کہیں گے یہ کھا گیا، نہیں دے رہا، انکار کر رہا، نہیں دوں گا، یعنی چوری اور سینہ زوری کر رہا ہے. ورنہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میں دوں گا دوں گا، تھوڑا ہاتھ تنگ ہے یار، بعد میں دے دوں گا. اور یوں اگر کیا وہ ٹہلا بھی رہا ہے اور نیت بھی اس کی خراب ہے، دینے میں تاخیر وہ کر رہا ہے، کھا جانے کی نیت نہیں ہے مگر دینے میں تاخیر کی اس کی عادت ہے یا نیت ہے یا کوئی بھی وجہ ہے، تو اس صورت میں بھی اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ کھا گیا. ہمارے ہاں تو جھوٹ میں کہتے ہیں، تھوڑی دیر کر دی قرضہ دینے میں تو بولے یار یہ کھا گیا، میرے پیسے کھا کے بیٹھا ہے، پتہ نہیں کتنوں کے کھا کے بیٹھا ہے. تو یہ گناہوں بھری گفتگو ہمارے ہاں بہت رائج ہے، اس سے بہت بچنے کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے علم چاہیے، علم کے ساتھ توفیق خداوندی بہت ضروری ہے. اگر یہ نہ ہو تو پھر صرف علم جو ہے نا وہ ضروری نہیں کہ بندے کو عمل کی طرف بھی لے جائے، جائے ورنہ پھر ہر عالم با عمل کہلاتا، لیکن عالم با عمل یہ کیٹیگری ہے مخصوص کہ بھائی ارے ماشاءاللہ وہ تو عالم با عمل ہے، ہر عالم کے لیے نہیں کہا جاتا. تو علم کے ساتھ اگر عمل کی توفیق ہو نا تو سونے پہ سہاگا ہے. خیر بے عمل عالم بھی عوام کے مقابلے میں وہ اچھا ہی ہوتا ہے کہ اس کے پاس علم دین ہوتا ہے. حضرت علامہ عبداللہ بن عمر شیرازی بیضاوی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر بیضاوی میں فرماتے ہیں، کثرت گمان سے ممانعت کی حکمت یہ ہے تاکہ مسلمان ہر گمان ہر خیال کے بارے میں محتاط ہو جائے اور غور و فکر کرے کہ یہ گمان کس قبیل یعنی کس قسم سے آیا ہے، آیا اچھا بھی ہے یا برا، یہ سوچے. لیکن ہم سوچتے کیا، ہمارا کام جو بھی دل میں آیا زبان پہ اگل دیا، جو بھی ذہن میں آیا زبان سے اگل دیا، چاہے وہ اچھی بات ہو بری بات ہو. یعنی یہ عادت ہی نہیں ہے، کاش یہ عادت پڑ جاتی. جیسے بزرگوں کی ترغیب بھی ہے کہ بات کرنے سے پہلے بندہ سوچے کہ یہ بات مجھے جنت میں لے جائے گی یا دوزخ میں، کاش سوچنے کی عادت پڑ جائے. مزید تفسیر کبیر میں ہے، کسی شخص کا کام بعض اوقات دیکھنے میں تو برا لگتا ہے مگر حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا. ممکن ہے کہ کرنے والا اسے بھول کر کر رہا ہو یا دیکھنے والا ہی خود غلطی پر ہو. اب کتنا زبردست اور سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی جنا علیہ السلام کا واقعہ تو کمال کا ہے. بخاری شریف میں کہ ایک شخص کو چوری کرتے دیکھ کر فرمایا کہ تو نے چوری نہیں کی؟ وہ کہتا نہیں میں نے چوری نہیں کی، واللہ میں نے چوری نہیں کی. تو آپ نے فرمایا میں نے دیکھنے میں میری غلطی ہو گئی ہے، میری نگاہوں نے دھوکہ کھایا، غلطی کی. اتنی عاجزی، اللہ سے ڈر گئے. کہ مومن کہہ رہا ہے کہ میں نے چوری نہیں کی تو مان لیا اس کو. تو بعض اوقات یہ کہ یہ جو بھی ہم دیکھتے ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ غلطی ہے یا گناہ ہو رہا ہے، لیکن اصل میں ضروری نہیں کہ ایسا ہوتا ہو. حسن بصری علیہ رحمت اللہ القوی کا بہت پیارا واقعہ، ایک بار آپ کو کسی نے دریا کے کنارے پر اس حال میں دیکھا کہ ایک عورت ساتھ تھی، اور ایک عورت ساتھ تھی، ہاتھ میں ایک بوتل تھی. تو ذہن میں آیا کہ ہاتھ میں شراب کی بوتل ہے اور ساتھ میں ایک مطلب ہے عورت، یہ حبشی تھے وہ، دیکھنے میں حبشی کالے رنگ کے ایک شخص تھا. وہ بولا یہ مطلب اب یہ عیاشی کے لیے عورت اس کے ساتھ ہے اور یہ شراب کی بوتل ہے. اتنے میں کچھ ہی لمحے میں ایک کشتی دریا پہ نظر آئی اور ایک دم وہ کشتی ڈوبی اور لوگ اس میں ڈوبتے نظر آنے لگے. تو اس حبشی نے ڈائی لگائی دریا میں، وہ چھلانگ لگائی اور ڈبکی لگائی اور اٹھا اٹھا کر بندے کنارے پر ڈالے. حسن بصری تھے یہ، حسن بصری یہ منظر دیکھ رہے تھے. پھر اس حبشی نے آواز دی، اے حسن میں نے چھ بندے تو نکال لیے، اب ساتواں آپ نکال دیجئے. کشتی میں تھے ہی ساتھ. سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ چونکے کہ انہوں نے میرا نام بتا دیا. پھر مزید اس حبشی نے فرمایا کہ حسن میرے ساتھ جو عورت ہے نا یہ میری ماں ہے، اور میرے ہاتھ میں شراب نہیں دوا کی بوتل ہے. تو سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی نے توبہ کی، معذرت چاہی اپنے اس وسوسے سے. تو یہ بڑی پیاری مثال ہے کہ ہم بظاہر یہ بول دیں کہ یہ مطلب یہ یوں ہے یوں ہے، سینما چھوٹا اور کوئی وہاں راستے سے چلتا آ رہا ہے، لوگ بھی نکل رہے تھے، ہم تو یہ بولیں یہ فلم دیکھ کر آ رہا ہے. حالانکہ کوئی ضرور نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہ آ رہا ہو ویسے وہاں سے گزرا اور فلم بھی چھوٹی ہو، مگر ہم لوگ تو اتنا سوچتے گئے. ہم کو تو بدگمانی کا فائر کرنا آتا ہے، حسن ظن کی تو کوئی ترکیب ہی نہیں ہے، کسی کے بارے میں اچھا سوچنے کا ذہن ہی کب ہے. تو بدگمانی سے مراد یعنی اس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ کہ بلا دلیل دوسرے کے برے ہونے کا دل سے اعتقاد جازم یعنی یقین کر لینا. کسی کے برا ہونے کا یقین کر لینا اپنے دل میں، یہ ایک تعریف ہے بدگمانی کی. اور بدگمانی سے یہ بھی یاد رکھیے، بدگمانی سے بغض و حسد جیسے باطنی امراض بھی پیدا ہوتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
یہ ایک مسئلہ چل رہا ہوتا ہے اور سوالات اس طرح کے بعضوں کا ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں کہ ہم جب اولیاء کرام کا تذکرہ کرتے ہیں تو رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں، اور جب صحابہ کرام علیہ رضوان کا تذکرہ کرتے ہیں تو رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں جو دنیا سے پردہ فرما گئے ان کے لیے. لیکن چند مرتبہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اولیاء کرام کے ساتھ جو صحابہ نہیں ہوتے ان کے لیے بھی رضی اللہ تعالی عنہ کہا جاتا ہے، تو اس حوالے سے درست کیا ہے؟
رضی اللہ تعالی عنہ کے معنی ہے اللہ ان سے راضی ہو، یہ دعائیہ دعا ہے، اللہ ان سے راضی ہو. اب صحابہ کے لیے بھی یہ لگا سکتے ہیں، اولیاء کرام کے لیے بھی یہ دعا دے سکتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ ان سے راضی ہو، بلکہ عام مومن جو جنت میں جائیں گے ان کے لیے بھی قرآن کریم میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اللہ ان سے راضی ہوا، یہ اللہ سے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. البتہ عوام میں بڑا ہے یہ کہ وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کے طور پر ہی سمجھتے ہیں، حالانکہ دوسروں کے لیے بھی جائز ہے. اس لیے مین تو اپنی کوشش، میری کتاب میں تو اپنی یہ ہوتی ہے، بولنے میں اتنا نہیں ہوتا، ہوتی ہے پھر کچھ آگے پیچھے ہو بھی جاتا ہے، حرج بھی نہیں ہے. تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے رسائل میں کتب میں اگر کوئی نوٹ کریں تو یہ ہوتا ہے کہ صحابہ کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں لکھنے کا اہتمام کرتا ہوں، اولیاء کرام کے ساتھ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا. کوشش یہی ہوتی ہے تاکہ عام لوگوں کو غلط فہمی نہ ہو، ہمیں بھی غلط فہمی نہ ہو، اور یہ سوچنا نہ پڑے کہ بھائی اس میں یہ صحابی ہیں یا تابعی ہیں یا کیا ہے. تو میں تو یہ بھی لکھنے کی کوشش کرتا ہوں، کرواتا ہوں، معلومات کرتا ہوں، المدینۃ العلمیہ کو یہ کام دیتا ہوں، سمجھا بھی رکھا ہے کہ یہ لکھا کریں اگر تابعی ہیں تو بزرگ تابعی، عظیم تابعی، تابعی بزرگ سو اینڈ سو، اس طرح یعنی نام جیسے، تو اس طرح کوشش ہوتی ہے، اس سے عوام کو بھی معلومات ہو، ہمیں بھی معلومات ہو کہ یہ بزرگ جو ہے یہ تابعی ہیں، تابعی کا مقام ہوتا ہے. تو اس طرح کوشش ہوتی ہے، لیکن نہ بھی لکھیں تو کوئی حرج نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو
اللہ تعالی علی محمد. کیا دم کرنے کے بعد پھونک مارنا ضروری ہے؟
دم بولتے ہی پھونک مارنے کو، دم دم مارنا نے پھونک مارنا، دم سانس کو بھی تو بولتے ہیں نا، یہ دم ہوا نا، تو یہ پڑا اس کو دم نہیں بولتے، وہ پڑا، پڑھائی کی، ورد کیا پھر دم کیا. اب یہ بعض لوگ یوں سینہ کھولتے ہوتے ہیں، کھول کھول کے اس میں دم کروا رہے ہوتے ہیں، یوں تو یہ سینہ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے. اب درد پیٹ میں آپ نے سینہ کھول کے دم کروایا تو جو دم اتنا پاورفل ہے کہ پسلیاں توڑ کے، گوشت پھاڑ کے آپ کا، وہ آپ کے پیٹ میں جا کر اثر کر سکتا ہے، تو یہ کپڑا اس کے سامنے کیا رکاوٹ ہے؟ تو کپڑوں پر بھی دھو سکتا ہے. اچھا اب میں نے ایک تماشا اور دیکھنا، نوٹ کرنا شروع کیا ہے، خاص کر ہمارے پنجاب کے شیروں میں یہ دیکھا ہے، پنجاب کے شیر بولتا ہوں. ہاں یہ اب، جب پہلے یہ دیکھا تھا کہ امام صاحب کو دیکھ کر، بزرگوں کو دیکھ کر، مشائخ کو دیکھ کر، علماء کو دیکھ کر ننگا سر آدمی ہوتا تو وہ سر ڈھانپ لیتا، تو خیر میں تو ان میں سے نہیں ہوں کہ جن کے لیے سر ڈھانپ آ جائے، تو میرے لیے آ کر ہی آتے امامہ بھی پہلا تو ہٹواتے، پھر سر پہ ہاتھ لگواتے. یہ میں نے تماشا یہاں دیکھا ہے، اب کچھ دن سے نوٹ کر رہا ہوں کہ یہ باہر کے آ رہے ہیں نا تو یہ یوں کر رہے ہوتے ہیں، سب نہیں لیکن بعض کر رہے ہوتے ہیں یہ حالانکہ پہلے ادب یہ تھا کہ وہ سر ڈھانپنا ہوتا تھا مزار کے قریب سے گزرتے تو بھی سر ڈھانپتے یوں یوں کرتے لوگ اب بھی کرتے ہوں گے ہو سکتا ہے جنازہ دیکھ کر ہم بچے بچے ہوتے تھے نا تو یوں کرتے تھے ٹوپ بھی سر میں ہوتی نہیں تھی تو سر کو ڈھانپتے تھے ہاتھ سے یوں اور اس طرح کہ بھائی جنازے کا احترام ہے تو اس کا مطلب یہ کہ سر ڈھانپ لیتے ہیں اس سے اور اب یہ کہ وہ اچھا خاصا سر ڈھکا ہوا امامت اس کو اتار دیتے اور ننگا سر دکھاتے اپنا اب کسی کی ٹال مری ہوئی ہوتی کسی کا کچھ دکھاتے اور یوں ہاتھ رکھواتے ہیں یہ تو ویسے بھی بعضوں کا تو کراہیت کا باعث ہوتا ہے کسی کے وہ بولے گا نہیں اب گرمیاں ہیں ہیوی امامہ اپنے باندھ رکھا ہے کبھی کا بلکہ سر پہ رکھا ہوا ہے اب وہ پسینہ اب ہر ایک کا پسینہ کوئی خوشبودار تو ہوتا نہیں ہے پھر ہاتھ رکھوایا ہاتھ اب بدبودار ہو گیا اب دوسرے نے ہاتھ ملایا وہ بدبو لیتا گیا میرے بارے میں بدگماری بھی کرتا گیا یار بڑی تعریف سن لیتی ہے تو بدبودار آدمی ہے میں تو مسالہ مفت میں لینے کے دینے پڑے نا مجھے تو یہ چٹکلے مطلب ہو رہے ہیں کیا کروں اس کا کوئی حل بھی نہیں ہے اب یہ میں نے آپ کو بول دیا تو کسی کو یاد رہے گا کسی کو نہیں رہے گا پھر موقع آئے گا تو وہ کچھ دیر سے دھکا پیل کر کے تھکے آ رہے آتے ہوں گے تو یہ ادھر پھر ایک ادھر سے کھینچ رہا ہے ادھر سے کھینچ رہا ہے ایک ادھر سے چیک کر رہا تھا بھول جاتے ہیں بھول جائیں گے تو پھر یوں بول لیں گے سر صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد اب آج ان کو بولا کل دوسرے ہوں گے تو انہوں نے وہی ننگے سر کر کے اپنے سر پہ ہاتھ پھروانا ہے تو جس سر اگر ہاتھ میں کچھ ہے بھی وہ اچھائی ہے اور وہ اگر آپ کے بھیجے کے اندر جا رہا ہے پورے بدن میں وہ سرایت کر رہا ہے جس کو فیض بولتے ہیں فیض اگر پورے بدن کو پہنچ رہا ہے تو یہ امامہ کیا رکاوٹ بنے گا یار اس پہ اگر ہم نے سر رکھ دیا تو نہیں اگر مسئلہ کیا ہے امامہ کیا امامہ اٹے گا تو ہی فیض پہنچے گا سارے بدن کو سارے بدن میں تو اتر رہا ہے امامہ روک دے گا اس کو تو اس کو اتارو ٹوپی ہے تو اس کو اتارو اور جو ننگے سر ہوتے ہیں ان کا تو پوچھنا ہی کیا ہے شکوائی کیا ہے ان کا تو آئی ننگے سر صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
چند کالز
محمد شہزاد اتاری ضیاء کوٹ سے عرض کر رہا ہوں مرحبا میرے مرشد کی آمد مدنی مذاکرے کی آمد مرحبا یا سیدی کل مدنی مذاکرے میں نالین پاک کی تشریف آوری اس کی نورانیت اس کی روحانیت مہم مبارک کی آمد اس کی برکتیں اس کی رحمتیں مبارک تبرکات اور حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر مبارک کیا شان ہے آپ کی
میں مارواڑ سے محمد عمر سجاد بات کر رہا ہوں میری یہ عرض ہے کہ نین پاک کی ایک مرتبہ اور زیاد کروائیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ کو طریقت کے کتنے اور کون کون سے سلسلوں میں خلافت حاصل ہے برائے کرم وضاحت فرما دیں جزاک اللہ
محمد ہاشم اتاری عمر کور سے میرا عرض یہ کہ امیر سنت کا پہلا مرید کون بنا تھا پہلے مرید کون بنا تھا امیر سنت کا
نالے ایک نے تو وہ کچھ حوصلہ افزائی کی تھی وہ کل کا نقشہ کھینچا تھا اپنی عقیدت محبت میں پھر یہ کہ پھر وہاں کیا میری تو میری کیا بات ہے وہاں کیا بات ہے تبرکات کی سعادت مجھے بھی ملی تو اچھا دوسرے نے نالے پاک کی زیارت تو وہ تو مدنی چینل والوں نے آج بھی کروائی تھی مدنی خبریں میں تو ہو سکتا کبھی کبھی یہ اس طرح کا مدنی گلدستہ چلے گا مدنی گلدستہ بنا بھی ہوگا شاید وائرل بھی کیا ہوگا انہوں نے سوشل میڈیا یا مدنی چینل ہاں ہوگا ہو تو وہیں سے وہاں سے بھی زیارت ہو سکتی ہے اب یہ کہ یہ ذرا مدنی چینل کے ذریعے زیارت کرانی ہے تو وہ تو موجود ہے نا زیارت انڈرسٹوڈ ماشاء اللہ بہرحال مرحبا جذبہ مرحبا مدینہ مدینہ آئے ہیں دورے حدیث شریف کے طلبہ کل کہتے ہو رہے تھے تو میں نے ان سے ہاں تو کہا تھا کہ میں انشاءاللہ زیارت کی ترکیب کریں گے مگر ظاہر ہے کہ ابھی یہ رکیں گے تو کب تک بیچارے کل تو ان کی چھٹی بھی نہیں ہے اور ظاہر ہے کہ یہ کام تو ابھی کریں گے تو پورا یہ مدنی مذاکرہ کل بھی اسی طرح کا ہو گیا تو ناظرین جو ہے نا وہ شاید آؤٹ ہو جائیں جمے گا نہیں ابھی ترکیب جو ہے نا یہ دیر سے ہی کوئی صورت بن سکتی ہے. کل بہت تعداد تھی اور آج یہاں پر کافی تعداد تھی, کھچا کھچ تھا جو حصہ ہے, کھڑے ہوئے بھی تھے لوگ, لیکن آج پتا چلا وہ چشتی کا بھی نا تشریف لے گئے, ان کا ٹائم پورا ہو گیا ہوگا تین دن. جمعرات تو یہ پھر کہاں گئے؟ چشتی کا بھی نا ہے, مجھے کسی نے اچھا دی.
غزالی کا بھی نا زون شاید اس وقت ہوگا, چشتی والے بھی کچھ ہوں.
اچھا وقار المدینہ کی غزالی کا بھی نا؟
جی وہ مطلب وہاں ہوتے ہیں.
اچھا عادل بھائی ہیں ہمارے زون میں.
کل کی جو عوام ہوگی وہ شاید چھٹی ہو گئی ہوگی, یہ ہوگا ماشاء اللہ.
ہمارے ایک کے نگران خالد بھائی ہیں اور ایک ہیں ہمارے عادل بھائی, یہ شاید امید ہے کہ دونوں اگر موجود ہوں تو.
ان یہ کہ زیارت کے لیے ایسا ہے کہ ابھی جیسے ہم اس کو پھر ترکیب سے, لیکن یہ کہ روز روز اگر اس طرح کی زیارت کریں گے نا, کل تو کی ہے, کل کی ہے نا زیارت, جنہوں نے نہیں کی دورۃ الحدیث شریف والوں نے نہیں کی, تو پھر اس کا جنت حلقہ. میں نے عرض کیا تھا کہ یہ 100% حاضری, چلو ایک آنے والا ہفتہ جو ہے آپ 100% حاضری مدنی مذاکرے میں لگا دیں, تو پھر آنے سیٹرڈ ہے
ماشاء اللہ. ہفتہ اتوار پیر انشاءاللہ ہمارے جامعیت المدینہ کے مجلس اساتذہ کرام ناظمین وغیرہ کا
تو یوں کر لیتے ہیں کہ یہ 100% طلبہ کرام دور حدیث کے یہ مدنی قافلے میں سفر کر لیں تین دن کے لیے, ہیں چھٹیاں ہیں یار, آپ سفر کر لیں, پھر مجھے بتا دیں گے آپ 100% نے سفر کیا. جمعرات کو انشاءاللہ میں آپ کی دعوت بھی کر لوں. اے دعوت مغرب کا دعوت نہیں ہو سکتی نا, اجتماع ہوتا ہے, تم جمعرات کو اپنے مل کر جنت حال میں زیارت بھی کریں گے, مدنی پھول بھی لیں گے, مدینہ مدینہ ہوگا. اب آپ لگائیں زور 100% طلبہ کرام کو سفر کروائیں اور مجھے اطلاع دیں 100%. یہاں پھر آپ بولیں گے میرا قصور نہیں ہے, میں تو سفر کیا تھا, لیکن یہ کہ 100% کروائیں نا. میری ہرس جو ہے یہ میری ذات کے لیے یا آپ کے لیے بھی آپ سمجھتے ہیں تین دن کے سفر میں, ذرا آپ کا بھی فائدہ ہے, دین کا بھی فائدہ ہے, مجھے بھی ثواب کا فائدہ ملے گا انشاءاللہ. اب یہ کہ آپ کو میں نے ٹاسک دے دیا, دیکھو اب کیا کرتے ہیں, آپ کے ذمہ دار موجود ہیں نا, درجہ ذمہ دار. ہاں ماشاءاللہ, بس بیٹا زور لگا دو, پورا زور لگا دو. 220 ہے نا کل, 210, آپ پورا زور لگائیں. اگر 200 میں سے 10 بالفرض کسی وجہ سے نہیں بھی جا سکے تو 200 تو جائیں, اللہ کرے. سارے دورۃ الحدیث شریف والے مدنی بیٹے پکا نیت کر لیں 23, 24, 25 دسمبر, صرف ایک کام, مدنی قافلہ, مدنی قافلہ. اور یہ جو پیچھے بیٹھے ہوئے چشتی کابینہ, غزالی کابینہ, کابینات, یہ سب بھی ہمت کریں اور انشاءاللہ سب 23, 24, 25 دسمبر میں 2 دن چھٹیاں ہیں, آفیشلی 2 دن چھٹیاں ہیں, ایک چھٹی کا اضافہ کر لیں, مدنی قافلے میں آپ بھی سفر کریں انشاءاللہ. مدینہ مدینہ انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
کتنے سلسلوں میں خلافت حاصل
ہے؟ مجھے یاد نہیں یار, پھر ہے تو میرا خیال ہے کئی سلسلوں میں, وہ 4 سلاسل مشہور ہے مجھے یاد پڑتا ہے, ان میں بھی ہے. اور پھر یہ بولتے ہیں کہ سب سلسلوں میں 4 سلسلوں میں داخل کر لو, بیچارے مطالبے کرتے رہتے ہیں. تو ایک قادری سلسلے کے جو معاملات ہیں وہ پورے کر لیں, اورات پورے کر لیں, اس میں کچھ کر کے دکھائے تو آدمی دوسرے کی طرف بڑھے آگے, اور کیا کہوں. ایک کا ٹھکانہ نہیں ہے, شجرا شریف کھول کر دیکھنا نہیں ہے, اور چاروں سلسلے میں خلاف ہے تو چاروں سلسلے کے اورات کیسے ہم پڑھیں گے, ایک کے نہیں پڑھ رہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
پہلے مرید کا بھی پوچھا گیا تھا.
پہلے مرید تو جانتا ہوں میں, یہ ضروری ہے کہ میں اس کا نام دور آپ ڈھونڈنے نکلے اس کو ساری دنیا میں ڈنکا بجے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اس میں ان جوابات میں کیونکہ ماشاءاللہ ذمہ داران بھی امید ہے کہ مدنی چینل پر شاید ہوں مختلف مقامات، ان جوابات میں بہت ساری حکمتیں، تنظیمی مصلیتیں اور دور اندیشی کے بہت سارے خوبصورت پہلو، مثبت پہلو کی میں بات کر رہا ہوں، وہ چھپے ہوئے ہوتے ہیں، غور سے دیکھنے سننے اور سمجھنے کی اس میں حاجت رہتی ہے کہ تحریکیں، ادارے، تنظیمیں یہ کس انداز پر اس کو لے کر چلا جاتا ہے، اس کو سیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. کہیں کہیں ہماری کوئی ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں کہ جس سے بعض اوقات آزمائشوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ صرف اس ایک جواب پر میں عرض نہیں کر رہا، متعلقاً اگر آپ مسلسل اگر مدنی مذاکرے دیکھتے رہیں گے، خاص طور پر جب تنظیمی سوالات ہوتے ہیں اس کے جوابات، اور شرعی سوالات کے جوابات پر بھی جو احتیاطی انداز اختیار کیا جاتا ہے، یہ خود ایک الگ سے مدنی مذاکرے کا سیکھنے کا ایک سمجھے کہ پہلو ہے کہ یہاں کیا کیا بات، کن کن احتیاطوں کے ساتھ اور کن کن لفظوں کے انتخاب کے ساتھ اور کن کن قیودات کے ساتھ یہ کی جاتی ہیں. اللہ کریم ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ اویس اسلم ہے، کہتے ہیں نفاق سے کیا مراد ہے؟
منافقت. میں نے موٹے الفاظ میں یہ کہ دل میں کچھ، زبان پر کچھ. اب وہ نفاق جو تھا، نفاق اعتقادی جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں جو منافقین تھے، تو وہ بھی کیا دل سے کافر تھے، زبان سے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے تھے. پھر بعد میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک ایک کا نام لے لے کر سب کو گیٹ آؤٹ فرمایا، نکل جاؤ. تو یہ ایسے منافقین بس اسی دور میں تھے. اب منافقین کی دوسری اقسام ہیں، وہ چل رہی ہیں. بعض اوقات نفاق اعتقادی، پھر کبھی یہ کہ نفاق عملی. نفاق عملی تو بہت زیادہ ہے کہ دل میں کچھ ہوتا ہے، زبان پر ہماری کچھ ہوتا ہے. اللہ کریم ہمارے دل اور زبان کو ایک کر دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
سرکاری ہسپتال یعنی گورنمنٹ ہاسپٹل کی جو چیزیں ہوتی ہیں، اشیاء ہوتی ہیں، ان کے استعمال میں یا اس کے آگے پیچھے کرنے میں، ہسپتال سے باہر کے استعمال کرنے میں کن کن عموماً احتیاطوں کو رکھا جائے، کم و بیش اگر کچھ بیان ہو جائے.
گورنمنٹ کی ہاسپٹل اور یہ جو اثاثہ، یہ وقف کے احکام ہے نا، تقریباً یہ وقف کے احکام میں آئے گا. تو اس کے اندر بیجا تصرف کی اجازت بھی کوئی دے نہیں سکتا. تو اب یہ کہ گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں، گورنمنٹ کے اثاثہ جات ہیں، ان کے دفاتر ہیں، ان کی جو چیزیں، اس میں لوگ جو ہے نا یہ زیادہ گڑبڑے کر رہے ہوتے ہیں کہ بولنے والا کوئی نہیں ہے یوں کر کے، اور گورنمنٹ جاب کو پسند بھی کرتے ہیں تاکہ اندھی چلا سکے. تو یہ جو بھی ہے ہاسپٹل کا جو معاملہ ہے، تو اس میں تو اتنا اندھی چلا رہے ہوتے ہیں جیسے کہ دوست کو دوا دینی ہے، دوست آیا نہیں ہے، گھر بیٹھا ہے، تو کوئی دوا دینی ہے. مجھے اپنا واقعہ یاد آ گیا. میں ان دنوں شارجہ میں تھا، تو مجھے کسی نے لا کر، اس کا دوست ہاسپٹل میں کام کرتا تھا، تو وہ جو ایک گھول کر پینے والی دوا پیتا تھا ان دنوں طاقت کے لیے، وٹامن سی والی ہوتی ہے، تو وہ مختلف شاید کمپنیز کی ہوتی ہیں، اس لیے میں نام مجھے یاد بھی نہیں ہے اور لینا بھی نہیں چاہیے. وٹامن سی یہ کامن ہے، وہ پانی میں اس کو گھول کر ڈیزول کر کے پیتے ہیں. تو یہ ایک ڈیبیا 10 ٹیبلٹ کی شاید ہوتی ہے، وہ مجھے لا کر اس نے دی کہ میں اپنے دوست سے لایا ہوں. میں نے اس کو سوال جواب کیا تو بولا دوست ہاسپٹل میں جو کام کرتا نا، میں اس سے لایا ہوں. تو میں نے کہا یہ ہاسپٹل سے لایا ہے؟ بولا ہاں. اس نے ہاسپٹل لے کر دیا. تو میں نے کس طرح آپ کو دی، یہ کیسے ہوا؟ میں تو نہ وہاں گیا ہوں نہ میں مطلب اس کا حقدار ہوں وغیرہ وغیرہ. میں نے اس کو واپس کر دی. میں نے کہا بھائی یار عافیت اسی میں کہ آپ وہیں اس کو جمع کروا دیں، اس کو دے دیں کہ یہ نہیں لے رہے. تو یہ اس طرح مطلب ہوتا ہے کہ اس سے مجھے بھی سیکھنے کو ملا کہ یہ یوں کرتے ہوں گے کہ سر درد کی دوائیں تو پین کلر گولیاں تو فلاں تو فلاں یہ اپنے عزیزوں کو دوستوں کو یہ بانٹتے ہوں گے. حالانکہ وہاں کا بھی اصول جو ہوتا ہے نا وہ اس طرح کا ہوتا ہے جیسے اس کے پاس کارڈ کون سا ہے. یہ بعض وہاں کے مقامی ہوتے ہیں, بعض کے پاس وزٹ ویزا ہوتا ہے, بعض کے پاس ٹرانزٹ ویزا جو چند روز کا ہوتا ہے, زیادہ زیادہ شاید 14 دن کا ہوتا ہے, اور کسی کا بزنس ویزا ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ. اور کوئی وہاں کے وہ وطنی ہوتے ہیں ریزیڈینٹس, نہیں ریزیڈینس ویزا بھی وہی مطلب وہ بھی ہوتا ہے. تو یہ جو وہاں کے وطنی ہوتے ہیں نا جس کو نیشنلٹی جس کے پاس ہوتی ہے ان کے الگ احکام ہوتے ہیں ان لوگوں کے قانون میں, باقیوں کے الگ. اچھا ایمرجنسی کا بھی ہوتا ہے شعبہ, اس میں ایمرجنسی میں کوئی بھی ہو اس کو یہ لوگ علاج دیتے ہیں عرب ممالک کا, جو مجھے تھوڑا بہت علم ہے وہ بتا رہا ہوں. جس ملک کا یہ عرب امارات کی میں بات کر رہا ہوں تو وہاں یہ کرتے ہیں. تو اب اس طرح یہ دوائیں تو یہ کیا کرتے ہوں گے, یہ دوا اٹھا لیتے ہوں گے, مریض کا جالی کوئی بنا لیتے ہوں گے پرچہ, اس کو اتنی اتنی دوا دی گئی. حالانکہ دوا دینے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مریض وہ جو بھی اس کے لیے اس کا حساب کتاب ہے اس راستے سے اس وے سے ایمرجنسی ہے تو نہیں ہے تو جو بھی طریقہ کار ہے اس کے مطابق وہ اس میں جائے, ڈاکٹر اس کو دوا دے گا اپنا اس کو ضرورت محسوس کرے گا تو وہ دوا ڈاکٹر لکھ کر دے گا, وہ دوا یہ دینے کے مجاز ہوتے ہیں. اب نہ ڈاکٹر نے دیکھا مجھے نہ ڈاکٹر نے لکھا اور دوا اچھل کر میرے پاس آ پہنچی تو یہ مال غنیمت تو نہیں ہے نا, یہ تو کیا کہنا چاہیے مال سرقہ ایک طرح سے چوری کا مال. تو یہ اس طرح ہمارے ہاں بھی ہوتا ہوگا, ہمارے ہاں تو اتنا ہوتا ہوگا کہ شاید علمان و حفیظ ایک ڈاکٹر نے مجھے بتایا تھا کہ بعض مخیر حضرات جو ہے نا یہ ان اسپتالوں کو جو عوامی اسپتال ہوتے ہیں یہ گورنمنٹ کی طرف سے تو ان میں دوائیں دیتے ہیں مریضوں کے لیے. اس کی بھی باقاعدہ ہے کہ بعضوں کے تو ادارے بنے ہوئے جو دوائیں دیتے ہیں بےچارے وہ نیک کام سمجھ کر ادارے دیتے ہوں گے تو ان میں بھی بڑے مسئلے ہوتے ہیں. تو اس نے ایک ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ میں وہاں تھا ڈاکٹر وہ اور وہاں کوئی پاگل کتا کاٹنے کا مریض آیا جس کو پاگل کتے نے کاٹا تھا اور مجھے پتا تھا کہ کسی نے وہ ڈونیٹ کیے تھے پاگل کتے کے انجیکشن لگانے کے, وہ بہت قیمتی شاید 50,000 کا اس طرح بہت قیمتی انجیکشن تھے وہ. تو وہ جو ہاسپٹل کا بڑا تھا اس سے کانٹیکٹ ہوا کہ بھئی یہ اس کو ضرورت ہے اس انجیکشن کی اور ڈونیشن میں آئے ہوئے, اس نے منع کر دیا نہیں بتانا نہیں کسی کو اس کو نہیں لگے گا. تو وہ بےچارا مریض تڑپتا رہا, اس ظالم آفیسر نے انجیکشن نہیں دیے, وہ یہ لوگ کھا جاتے ہیں. مطلب ہر ایک ایسا نہیں ہوتا, ہر اللہ کا خوف بھی دلوں میں ہوتا ہے تو وہ مدد کرتے ہیں, بعض جیبوں سے مدد کرتے ہیں. ایک شخص نے مجھے بتایا تھا کہ میری ماں کو کینسر ہے, ہم لوگ افورڈ نہیں کر سکتے علاج, وہ بھی بتا رہا تھا 50,000 کا ایک انجیکشن لگتا ہے تو وہ انجیکشن لگے تو سکون ملتا ہے کینسر میں. تو میری ماں بوڑھی ماں فلاں ہاسپٹل میں جا کر بیٹھ جاتی ہے مجھے انجیکشن لگاؤ, پھر بیچاری مایوس ہو کر کچھ دیر بیٹھ کر کوئی لفٹ نہیں کرا تھا انجیکشن نہیں لگاتے واپس چلی آتی ہے. اب اس طرح جو ظلم کر رہے ہوتے ہیں مریضوں پر ان کو بھی مریض تو بننا پڑتا ہے, مریض بھی بننا پڑتا ہے اور مرنا بھی پڑتا ہے, پھر جو کیا ہوگا یار بالکل یعنی خوف خدا ایسا لگتا ہے جیسے اٹھ گیا ہے, کسی کی تکلیف کا احساس نہیں ہے. اور جو بےچارے نیک دل لوگ ڈونیٹ کرتے ہیں عطیات دیتے ہیں کہ بھائی مریضوں کی خدمت کے لیے یہ لو اور یہ کھا جاتے ہیں, حرام اور جہنم لے رہا کام ہے. کئی خرابیوں کا کئی گناہوں کے مجموعہ ہی ہے, مظلوم کی آہیں بد دعائیں, اور جن مظلوموں کو پتا ہوتا ہوگا کہ یہ ان کے پاس سب کچھ ہے یہ مجھے نہیں دے رہے مریض کو, اس کو کیا اس پر گزرتی ہوگی. پیسے الگ کھا جاتے ہوں گے، رشوتوں کا الگ سسٹم بنے ہوئے ہیں کہ وہ لیبورٹریوں سے ترکیب ہوتی ہے کہ اس کو لکھ دیں گے جو پیسے والے لوگ ہیں، یا عام لوگ بھی جو کہ پیسوں سے جو علاج کرواتے ہیں وہ لکھ دیں گے یہ ایکس رے وہ ایکس رے وہ ٹیسٹ یہ ٹیسٹ، جا کر بےچارا ٹیسٹ کا ضرورت نہیں ہوتی، اس کو ڈاکٹر کو کمیشن مل رہا ہوتا ہے اس لیے وہ سب کر رہا ہوتا ہے. اس طرح دوائیں جعلی دواؤں کا الگ نظام، تو ہے بہت برا حال ہے. اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے، لیکن میں یہی کہوں گا 100% اس سے نہیں ہوتے، جان جان کے آبزرویشن پر لے لیتے ہیں اور بل بناتے ہیں. ایک بار میرے ساتھ ہوا تب مجھے پتا چلا، کافی سال ہو گئے تو مجھے کوئی تکلیف ہوئی تو مجھے لے گئے ایک ہاسپٹل میں اسلامی بھائی، تو وہ تو آبزرویشن پر ڈال دیا نگرانی. اب یہ کرنے لگے اپنے طور پر جو بھی ٹیسٹ وغیرہ، اور بدل بدل کر ان کے ڈاکٹر آنے لگے، اور پھر وہ کوئی ترکیب بنی اور ایک ڈاکٹر کے پاس کسی اسلامی بھائی نے زبردستی سمجھا بجھا کر کہ یار اپنے فلاں کے پاس چلتے ہیں آپ ان سے مل لو خالی. تو میں ان ڈاکٹر صاحب کے پاس چلا گیا، وہ خدا ترس ڈاکٹر تھا، اس نے بولا آپ کو تو کچھ بھی نہیں ہے. تو اس نے بولا کہ آپ کا مسلس پین ہے، کوئی دل کا درد نہیں ہے آپ کو، آپ یوں یوں تھوڑا گردنیں ہلاؤ تو آپ صحیح ہو جاؤ گے. خیر میں نے یہ کیا، بولا آپ گھر جاؤ یار، کوئی مسئلہ نہیں، اگر آپ کو تسلی چاہیے نا تو ہارٹ کا سب سے جو بڑا ٹیسٹ ہے نا ای ٹی ٹی وہ آپ کروا لیں، جب آپ چاہیں آ جائیں میرے پاس. تو خیر ہم نے کوئی ٹائم نکالا اور بعد میں شاید دوسرے دن یا چند روز کے بعد ای ٹی ٹی کروایا. تو میں نے جتنی دیر کیا نا ای ٹی ٹی، تو اس میں وہ میرے دوست نے مجھے بتایا کہ ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ اس کا دل تو 26 سال جیسے نوجوان جیسا ہے، یہ کوئی 10-12 سال 15 سال پرانی بات ہے. وہ کر وہ بیان اس کا سبب شاید نہیں تھا، لیکن دل کا درد تو تھا ہی نہیں، اللہ کا کرم ہے اللہ نے بچا لیا اس کی رحمت سے، ورنہ یہ مجھے دل میں درد بھی ڈال دیتے شاید پیسے کھینچنے کے لیے کہ اب یہ نکل رہا ہے کچھ خطرہ ہے دیکھنا پڑے گا، کوئی ایک دو وین آپ کی بند لگ رہی ہیں تو اب وہ پھر وہ کیا کرتے ہیں اس کا انجیوگرافی کی ضرورت ہے، وہ بھی ایک چھوٹا موٹا آپریشن ہے. اور جس کو انجیوگرافی کا بولتے ہیں نا وہ دل کا درد مرض نہ ہو تو شاید ہو جائے خوف کے مارے. تو ایسا اللہ نے بچا لیا وہ، پھر بھی کوئی ان دنوں کی بات ہے، کوئی 15-20-25 ہزار کا بل تو بن گیا ہوگا 2-4 گھنٹے میں، اور وہ کینولا لگا لیا. اور یار تو آج تک میں کینولا تو میں نے نکال کے ساتھ وضو کرتا تھا، مجھے چین نہیں پڑتا تھا کینولا کے ساتھ وضو کرنے کا، اب وہ پورا یاد نہیں ہے. اب لوگ کینولا لگا کے پھر رہے ہوتے ہیں، ہر صورت میں مجبوری نہیں ہوتی تو وہ انجیکشن میں آسانی کے لیے لگا رہے ہوتے ہیں. تو نماز کے لیے وضو، تو وضو اس میں پھر یہ جگہ سوکھی رہ جائے، پانی جائے گا ہی نہیں، چپکے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن یہ کہ کسی کو یہ صورت ہو نا تو پھر کسی مفتی صاحب سے مشورہ بھی کر لیں، ایک دم آپ کھینچ لیں گے تو اس میں تکلیف بہت ہوتی ہے، تو ہو سکتا ہے بار بار واقعی انجیکشن کی ضرورت ہوتی ہو، اب دوسرے دن ضرورت پڑے گی، تیسرے دن ضرورت پڑے گی، یہ بھی ہوتا ہے اور یہ لے کے پھر رہے ہوتے ہیں. تو یہ پھر نکال دینا ہی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ دوا نہیں ہے، یہ علاج نہیں ہے، صرف تکلیف سے بچانے کے لیے لگاتے ہیں کہ بار بار لگانے سے اس کو نس ادھر ہوتی ہے تو اس میں تکلیف ہوتی ہے. تو تھوڑی بہت بندہ تکلیف برداشت 2-3 دن کے بعد یا دوسرے دن تیسرے دن کر بھی لیتا ہے، نس کے انجیکشن لگتے ہیں، نس کے وہ بلڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں. تو خیر ہے، مطلب اندھیر نگری چوپٹ راج بعض جگہ بنا ہوا ہے، کوئی ان کو بولنے والا نہیں ہے، یہ یوں سمجھتے ہیں کہ بولنے والا نہیں ہے، لیکن جس دن پکڑ میں آئے اس دن کو چھڑانے والا نہیں ہوگا. دل کے مریض کے ساتھ دھوکہ کیا تو میں دل کا مرض لگ گیا تو کہیں کے نہیں رہو گے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی عافیت نصیب کرے، ہم کو بھی عافیت نصیب کرے، بد دعا نہیں دے رہا، دل جلتا ہے، ایسا ہو رہا ہے، بہت ہو رہا ہے، اور لوگ کتنے جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہوں گے اس طرح غلط علاج ملنے کی وجہ سے، جعلی دواؤں کی وجہ سے، اور روزانہ کتنی اموات ہوتی ہوں گی اس سے، ان کی جیب میں پیسے جانے چاہیے۔ لیکن میں بار بار کہتا ہوں سب ایسے نہیں ہے، مکس ہے، اچھے اچھوں کی بھی ایک تعداد ہوتی ہے جو باقاعدہ، ایسا بھی مجھے پتا ہے کہ ایسے ڈاکٹروں کو بعض کو جانتا بھی میں، کہ یہ مطلب اپنے طور پر جیب سے اپنی آمدنی سے کچھ نکال کر اپنا انہوں نے ایک ادارہ بنایا ہوتا ہے اور اس سے یہ غریبوں کا علاج مفت کر رہے ہوتے ہیں، ایسے بھی ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہر ڈاکٹر برا نہیں ہے، ہر ڈاکٹر چیٹر نہیں ہے، ہر ڈاکٹر دھوکے باز لوٹ مار کرنے والا نہیں ہے، ہر ہاسپٹل بھی لوٹ مار کرنے والی نہیں ہے۔ میں جنرل ایک بات کر رہا ہوں، یہ جہاں عام طور پہ آپریشن ہوتے ہیں، آپریشن سے بچہ آتا ہے، اس کے تماشے بھی مجھے پتا ہے، کیس ہیں ایسے ہمارے پاس جو بولتے ہیں کہ اس ڈاکٹر کے پاس گئے تو اس نے بولا آپریشن ہے، جان کا خطرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو مات جان کے خطرے میں تو کس نے سانس لینا ہے، پہلے بولے میں سانس بعد میں لوں گا، اس کو بچا لو۔ اچھا پھر یہ ترکیب ہوئی کہ بھائی دوسری کوئی لیڈی ڈاکٹر سے ترکیب بنی، تو اس نے کہنا کہ بھائی اتنا چارج لوں گی نارمل ڈلیوری ہو جائے گی، اور پھر ہوئی ہے نارمل ڈلیوری، اور پھر دوسری بگڑی بھی ہے کہ تم نے میرا کیس خراب کر دیا، میں نے پاس لیا تھا اس کو، یہ بالکل اپنے قریب میں اس طرح کا کیس ہوا ہے میرے قرب و جوار میں، میں نام نہیں لے سکتا، اب تو نام بھی شاید مجھے یاد بھی نہیں رہے، لیکن دو تین نام میرے ذہن میں ہیں اکا دکا جن کے ساتھ یہ ٹریجڈیاں ہوئی ہیں، اور ایسا ہوا ہے کہ وہ آپریشن سے بچ کر ڈلیوری دوسری جگہ نارمل ہوئی ہے۔ تو یہ ہے مطلب، اب اس میں رسک بھی کون لے، ڈاکٹر لیڈی ڈاکٹر بول دے کہ جان کا خطرہ ہے تو پھر آدمی ڈر جاوے نا، کیا کرے، مرتا کیا نہ کرتا، اللہ کریم آسانی کر دے، اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے اور ان کو بھی ہدایت دے جو ایسا کرتے ہیں، کہ مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی کریں، دکھیاروں کی دعائیں لیں، بد دعائیں نہ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی
علی اللہ
علی محمد۔
ساس بہو کے ایک ساتھ رہنے میں نفرت کا ماحول قائم ہونے لگے تو کیا کرنا چاہیے؟
سمجھائے اپنی بچوں کی امی کو، سمجھائے اپنی ماں کو، سمجھانا دشوار ہوگا، اپنی بچوں کی امی اگر سمجھ جائے نا تو بڑا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ اصل تانڈی ہمیشہ دو ہاتھ سے بچتی ہے، بلکہ بعض ہوگا تو قصور ہی بچوں کی امی کا ہوتا ہوگا اور یوں جنگ چھڑتی ہوگی، بعض ہوگا اس کا الٹ بھی ہوتا ہوگا۔ اپنے بچوں کی امی یعنی ایک پارٹی جو ہے نا یہ سیٹ ہو جائے نا تو مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ مثلاً آپ کو کسی نے چاٹا مار دیا غصے میں آ کر، اب آپ نے غصہ اٹھایا تو اس نے لات رکھ دینی ہے، وہ شروع۔ اگر ایک چانٹا آپ کو پڑ گیا اور آپ سہلانے لگے، رونے لگے، تو پھر وہ دوسرا نہیں مارے گا، مشکل ہے کہ دوسرا چانٹا مارے، ہو سکتا ہے نادم بھی ہو جائے۔ لیکن ہمارے یہ نہیں ہے نا، یہ تو اب بھی ہم سن رہے ہیں یوں لگتا ہے، لیکن ہوئے نا اپنے کو وسوسے آئیں گے، شیطان بولے گا یوں تو تجھے سب دبا دیں گے، کمزوروں کو سب دباتے ہیں ہم، شریف کے ساتھ شریف، بدماش کے ساتھ بدماش، یار شرافت کا تو زمانہ نہیں ہے، یہ شیطان نے بٹھا رکھے ہیں ایسے کہ بول بچن، تو یہ نہیں ہے۔ شریفوں کا بہت پیارا زمانہ ہے، اور دعوت اسلامی میں آپ کو ایک سے ایک شریف ملیں گے، ایک سے ایک، سب نہیں لیکن ایک سے ایک شریف ملیں گے، اور جن کی آپ عزت بھی دیکھیں گے، جو شریف ہوتا ہے اس کی عزت ملتی ہے، جو شرافت نہیں ہوتی جس میں، اس کو جس کو وہ عزت سمجھ رہا ہوتا ہے کہ لوگ سلام کر رہے ہیں، وہ اس کو عزت نہیں دے رہے ہوتے، اس کے شر سے بچنے کے لیے اس سے وہ الگ الگ رکھتے ہیں۔
دل میں یہ خیال آنا کہ اللہ نے معاف نہ کیا تو کیا ہوگا،
یہ تو خوف ہے کہ ہونا بھی چاہیے، کہ کنفرم یہ سمجھ لیا کہ بس اب میں بخشا ہوا ہوں تو پھر تو کہیں کا نہیں رہے گا، شیطان تو اس کو گھماتا رہے گا، تو آخری سانس تک ڈرتا رہے اللہ تعالی سے، امید سے بھی منقطع نہ ہو، خوف اور رجا دونوں، خوف اور امید، ڈرے بھی اور اللہ کی رحمت سے مایوس بھی نہ ہو، امید بھی رکھے، تو انشاءاللہ بہتری ہوگی۔ کہ حدیث پاک میں نا، حدیث قدسی، انا عند ظن عبدی بھی، کہ میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں۔ اب جس نے فائنل کر لیا کہ یار اپنے تو ہے گناہ گار، اپنے کو تو جانا ہی دوزخ میں، یہ ایسے کہتے رہتے، بعض کہتے ہیں سے آپ کو ملیں گے, ملے ہوں گے, دیکھیں اس طرح کے لوگ, تو اس کے لیے تو بڑا خطرہ ہے کہ یہ تو گیا, اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا. بعض ایسے سخت گناہگار ہوں گے لیکن بولیں گے یار ہوں تو گناہگار, ہوں تو گناہگار, یار دعا کرو میں آپ جیسا ہو جاؤں, آپ کو بولتے ہوں گے میں آپ جیسا ہو جاؤں, میں بھی نمازیں پڑھوں, میں بھی آپ کے ساتھ مدنی قافلے میں چلوں, میں بہت گناہگار ہوں, اللہ مجھے معاف کر دے, دعا کریں. اس طرح کے لوگوں کے بچنے کا بہت امکان ہے کہ یہ بچ جائے آخرت میں. جو طے کر لیتے نا میں گیا جہنم میں, اس کا بچنا بہت دشوار ہے. اس لیے آخری سانس تک اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے اور اس کی خفیہ تدبیر سے غافل بھی نہیں ہونا ہے. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض یہ ہے, کیا جنت میں بھی علماء کے پاس جانا ہوگا؟ جواب ارشاد فرما.
جی ہاں, حدیث پاک میں ہے کہ جنت میں جب اللہ تعالی فرمائے گا کہ مجھ سے مانگو تو یہ علماء کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور ان سے عرض کریں گے کہ آپ ہمیں بتائیے ہم کیا مانگیں, تو علماء فرمائیں گے یہ مانگو وہ مانگو یہ مانگو, مجھے آقا کا پڑوس دلا دینا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. علماء تو اگر رب نے اللہ کرے جنت میں رب نے فرمایا کیا مانگو تو آقا کا پڑوس دلا دینا, اللہ سے عرض کر دیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہاں نہیں بولتے یار, ہاں ہاں بولنے میں یہ ہو سکتا ہے نا کہ یہاں بولنے کی لاج رہ جائے اور جنت مل جائے, کیا بات, قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے, اور جو پوچھے گا وہ بھی تو جنت میں جائے گا نا, دوزخ میں سے تھوڑی پوچھے گا, جنت میں ہوگا تو پوچھے گا نا.
نادی منا یاخذ جدا صاحبہ,
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
کیا کبوتر کا خون علاج کے لیے استعمال کر سکتے ہیں؟
یہ لگاتے ہیں فالج زدہ کو, فالج ہو جاتا ہے جس کو, اس کو خون لگاتے ہیں, یہ ہوتا ناپاک ہے, اور فالج کا علاج جو ہے نا یہ اس پر منحصر بھی نہیں ہے, بہت سارے علاج اس کے موجود ہیں, تو کبوتر کا خون تو نہیں لگا سکتے, جائز نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی
علیہ وسلم. ایک اسلام بن سوال کریں کہ امیر علیہ سنت سے سوال ہے کہ بعض شاگردوں میں بے شمار صلاحیتیں ہوتی ہیں لیکن ان کی کم ہمتی کی وجہ سے وہ صلاحیتیں دب جاتی ہیں, بعض استاد ایسے شاگردوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں, آپ اس کے بارے میں مدنی پھول ارشاد فرمائیں استاد کے لیے, آپ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے.
تو پڑھ ہی نہیں سکتا, تیرا ذہن کہیں اور بھٹک رہا ہوتا ہے, چھوڑ چھوڑ اس کو مت پوچھو, آپ بتاؤ, تم بتاؤ, یہ جواب نہیں دے سکے گا. تو یہ بندہ جو ہے یہ طالب علم یہ بیچارہ برباد ہو جائے گا, استاد قیامت میں جواب دینے کے لیے تیار رہے کہ اس نے برباد کیا اس کو. آپ نے پچھلے دنوں ایک بچی کا کیس دیکھا ہو, وہ کمپیوٹر کل نہیں کل کا نہیں دوہا کل ہی کا, گیارہ کمپیوٹر کل رات ہے, تو میں نے کتنی کوشش کی کہ وہ بولے, آخر اسے مدینہ بلوایا اور تحفہ دلوایا. تو یہ کہ سمجھو ہم سب کی تربیت ہے کہ نہیں بول سکی, بچی ہے گھبرا گئی ہوگی, ذہن تو نکل گیا ہوگا, تو کیا ہوا اس کو ہم یہ, ورنہ یہ مذاق اڑے اس کو گھر میں طنز کرے تانے دیں گے تم نے ہمارے خاندان کی ناک کٹوا دی, بے عزتی کروا دی, اتنا تم کو سمجھایا تھا سکھایا تھا وہاں جا کے بھول گئی. تو پبلک اور اتنا رش اور یہ مائک اور یہ سب مدنی چینل کا ایک ماحول, تو یہ گھبرائے تو اس میں کیا تعجب ہے. ویسے بھی عام آدمی جو بڑا آدمی ہوتا ہے نا اس کو بھی جیسے ابھی آپ میں سے کسی کو پکڑ کے کھڑا کر دیا جائے کہ بیان کرو, نعت تو پڑھ دو گے آنکھیں بند کر کے شاید, بیان کرو تو ٹانگے اور ہاتھ پاؤں سب کانپنے لگیں گے. تو بیچاری تھی, چار پانچ سال کی بچی تھی میرا گھر, تو اس لیے میں نے اس کی الحمدللہ جو پیٹ ٹھونکی ہے نا, ہو سکتا ہے وہ عالمہ مفتیہ بن جائے. کا حوصلہ بڑھا نا، گھر والوں کو منع کیا کہ کوئی اس کو تنگ نہ کرے، یہ سب میں نے ترکیب بنائی اس کی الحمدللہ. تو اسی طرح ٹھوٹ اور کند ذہن طالب علم کو اگر استاد حوصلہ افزائی کرے پیٹ ٹھوک کے اس کی، میں تو کبھی کبھی بولتا ہوں کہ پاس ہونے والے کی تو سب دل جوئی کرتے ہیں، اس کو تحفے دیتے ہیں، جس کے سب سے کم نمبر اور سب جو بیچارہ فیل ہو گیا کہیں کا نہیں رہا، تحفہ اس کو ملنا چاہیے تاکہ اس کو تھوڑا دھکا لگے آگے بڑھے، ورنہ اب اس کو تحفے دیے جا رہے ہیں یہ منہ لٹکا کے دیکھ رہا ہے بےچارا اور دل دل میں رو رہا ہے، تو اس کو احساس محرومی، احساس کمتری کا، ایسا غلبہ ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جامعۃ المدینہ چھوڑ کر ہی بھاگ جائے، پڑھے ہی نہیں یار، اپنے کو آتا نہیں، اپنے کو آتا نہیں، یہ ذہن بن جائے مجھے یاد نہیں رہتا، مجھے نہیں آتا، مجھے نہیں آتا، تو یہ بھی نقصان دہ، میں غصے والا ہوں، میں غصے والا ہوں، میں غصے والا ہوں، تو غصے والا بن جائے گا، تو اس لیے یہ ذہن نہیں بنانا چاہیے، نہ کسی کو اس طرح کا بولتے رہنا چاہیے کہ یار تو بہت غصے والا ہے، تو بےچارہ نہیں ہوگا تو بن جائے گا، ہوگا تو زیادہ غصہ اس کو آنا شروع ہو جائے گا، نفسیاتی اثرات تو ہوتے ہیں نا.
میرے سنوں کی خدمت میں عرض ہے اسی سے ریلیٹڈ یہ بھی ہے کہ والدین گھر پر بچوں پہ یہ مطلب فورس کرتے ہیں کہ آپ پوزیشن لاؤ، اب وہ اچھے نمبروں سے اگر پاس ہو بھی گیا لیکن پوزیشن نہیں آئی، اور آئی تو تیسری آئی، وہ پہلی پوزیشن کی توقع کر رہے تھے، ایسی صورت میں بھی بچے کو کافی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے، اس حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں؟
خودکشیاں کرتے ہیں نا پھر، خودکشیوں کے واقعات بنتے ہیں جب یہ فیل ہو جاتے ہیں، تو اپنی جان کی بازی بھی ساتھ میں ہار جاتے ہیں، فیل ہو جاتے ہیں، تو یہ تانے یہ وہ سے بچنے کے لیے سمجھتے ہوں گے کہ ہماری جان چھوٹے گی، جان چھوٹتی نہیں ہے، جان پھنستی ہے خودکشی سے، لیکن یہ سمجھ کر یہ کر لیتے ہوں گے، تو یہ کہ جو ہار گیا نا اس کو کبھی بھی طنز نہیں کرنا چاہیے، آپ مسکرائیں گے تو بھی اس کو لگے گا یہ طنزیہ مسکرا رہا ہے، اس کو بالکل اس کے یا تو نارمل رہیں یا اس کو حوصلہ دے کے یار کوئی بات نہیں، پھر کوشش کرو، پھر کوشش کرو یار. وہ تیمور کا، تیمور بادشاہ کا واقعہ ہے نا، کہ وہ ہار کر یہ بھاگ گیا تھا اور کسی غار میں اس نے پناہ لی ہوگی، تو اس نے اس غار میں وہ جب کھانے کے لیے بیٹھا تو دو چار اس کے ساتھ ہوں گے کچھ، تو یہ لوگ کھانے کے لیے بیٹھے تو جب جو گرا ہوا تھا کھانا اس پہ کیڑیاں، ایک کیڑی پر اس کی نظر پڑی، اس نے دانہ لیا اور دیوار پہ چڑھی اور گر گئی، پھر دانے کو لے کر چاول کے یا گھسا کے وہ پھر دیوار پہ چڑھی، پھر گری، تو چند بار یہ چڑھی اور گری، آخر کار یہ اوپر پہنچنے میں کامیاب ہو گئی. تو یہ دیکھ کر وہ تیمور بادشاہ کو عبرت ہوئی کہ یار یہ کیڑی ہمت نہیں ہارتی، بار بار جاتی ہے، گرتی ہے، چوٹیں لگتی ہیں، مگر اس نے منزل پا لی تو میں تو مرد ہوں، میں کیا یہاں چھپ کے بیٹھ گیا ہوں. اس نے بچا کچھ لشکر جمع کیا اور زوردار ہلا بول دیا اور اپنا جو ہارا ہوا ملک واپس لے لیا، کیڑی سے درس لیا، چونٹی سے. تو بھارا لے گئے، ہمت نہیں ہارنی چاہیے. السعی منی والاتمام من اللہ، کوشش میری طرف سے ہوگی، تکمیل اللہ پاک کی طرف سے ہوگی، کوشش میں کروں گا اللہ کریم منزل پر پہنچائے گا، مجھے کامیابی دے گا. یہ مقولہ ہے، آیت نہیں ہے، محاورہ ہے عربی کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام اریان ہے، میں نویں کلاس کا طالب علم ہوں، میں کراچی میں رہتا ہوں. میرا سوال امیر اہل سنت سے یہ ہے کہ جو بچے روڈ کا گیم کھیلتے ہیں اور مختلف جو گیم کھیلتے ہیں ان کے اندر شرط لگاتے ہیں، ان کا یہ ایسے شرط لگانا صحیح ہے؟ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ جو بچے سائیکلوں پہ مختلف طریقے سے سائڈنگ کرتے ہیں اور ریس لگاتے ہیں، کیا وہ بھی ان کے لیے صحیح ہے؟
اگر یہ شرط دو طرفہ کی ہے کہ چلو سائیکل ہی کی، کہ جو یہ فلاں جو نشان لگا ہوا ہے جو اپنی سائیکل پہلے پہنچا دے وہ مجھے کھانا کھلائے گا، جو نہیں پہنچے گا اس کو کھانا کھلائے گا، تو یہ دو طرفہ شرط ہوئی نا، یا یہ کھلائے گا یا یہ کھلائے گا، تو یہ جوا کی صورت ہو گئی، یہ شرط ناجائز ہے. اور ایک طرفہ شرط ہو تو جائز ہو جائے گا، کہ جیسے کہ اگر تو میرے سے آگے نکل گیا تو میں تجھے کھانا کھلاؤں گا، اور میں آگے نکل گیا تو کچھ بھی نہیں، تو یہ ایک طرفہ ہوئی، یہ جائز ہو جائے گی. اچھا باقی یہ کہ یہ جو ریسیں لگاتے ہیں سائیکلوں کی، جیسا انہوں نے کہا سڑکوں پہ، تو دوسری گاڑیاں بھی چلتی ہوں گی، تو یہ بہت خطرناک ہے، ایکسیڈنٹ کا خطرہ اس میں، تو اپنی جان کو ہلاکت میں نہیں ڈالنا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام احمد رضا ہے اور میرا تعلق حیدرآباد سے ہے. سوال عرض یہ ہے، کیا کسی کی روح کسی اور بدن میں جا سکتی ہے اور مردہ بات چیت بھی کرتا ہے؟ جواب عطا فرما دیجئے، جزاک اللہ خیرا.
ایک کی روح نکل کر دوسرے کے بدن میں داخل ہو گئی، اس کو آواگمن بولتے ہیں. مثال کے طور پر آدمی کی روح جانور میں چلی گئی، یا آدمی کی روح کسی اور آدمی کے بدن میں چلی گئی، نکل کر جو نکلی تھی وہ اس میں داخل ہو گئی، یہ آواگمن کہلاتا ہے اور یہ اسلام میں کفر ہے اور یہ ممکن بھی نہیں ہے، ایسا ہوتا ہی نہیں ہے کہ مطلب کوئی روح دوسرے کے بدن میں جا سکے. تو یہ بعض بابا جی اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ صحیح نہیں ہے، اس کا اعتماد بھی نہیں کرنا چاہیے. بلکہ بعض لوگ تو یوں بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، گوشت پاک آ گئے تو فلاں کی سواری آ گئی، کہہ رہی ہے فلاں کی سواری آ گئی، اس کو میں کفر نہیں کہہ رہا، وہ روح نکل کر دوسرے کے بدن میں داخل ہوئی، یہ اعتقاد رکھنا، ایسا نظریہ رکھنا، یہ کفر ہے. باقی وہ جو بابا جی کر رہے ہوتے ہیں یہ ڈکوسلے، تو یہ اس کو کفر نہیں، کیونکہ وہ یہ نہیں کہتے کہ فلاں کی روح نکل کر میرے اندر داخل ہو گئی ہے، شاید یہ ایسا نہیں کہتے. یہ کچھ اور سواری آئی ہے بولتے ہیں، کوسپا کی سواری آئی ہے تو فلاں کی سواری آئی ہے، تو ایسا بولتے ہیں، یہ بھی درست نہیں ہے. میری سواریاں کبھی سنا ہے میں نے، جیتے جی میری سواریاں جاتی ہیں ان ڈونگیوں کے پاس، سنا ہے میں نے کہ فلاں جگہ وہ بولتا ہے کہ وہ الیاس قادری کی سواری مجھ پر ہے. یار الیاس قادری کو تو پتا بھی نہیں ہے، خواب میں بھی پتا نہیں کہ یہ کیا مطلب کسی پر جا کر سواری کرے گا. تو ایسا بھی ہے، ایسا بھی میں نے کچھ آئے تھے میرے پاس لوگ کہ فلاں کہتا ہے کہ وہ اس کا آپ کا ڈائریکٹ رابطہ ہے اور وہ آپ کو پوچھ کر عملیات دیتا ہے، روحانی کنیکشن اس کا پوچھ کر. یار ڈونگی ہے میں، کیا روحانی کنیکشن اور کیا پوچھے گا، وہ جانتا ہی نہیں اس کو. اس طرح بھی کرتے ہوتے ہیں بعض بابا جی، سب نہیں، تو شہرت سے فائدہ اٹھاتے ہیں. بعض جگہ جنات کی حاضری آتی ہے تو وہ جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم مجھے الیاس نے بھیجا ہے یا یوں ہے تو یوں ہے، یہ بھی جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. میں کیا کسی کو بھیجوں گا ستانے کے لیے یا مارنے کے لیے، تو یہ سب، یہ اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
سوالات ہو رہے ہیں. ایک سوال ہے کہ عورت کو بحالت مجبوری کسی عوامی جگہ پر نماز پڑھنا پڑے تو کیا احتیاطیں کرنی ہوں گی؟ کیا وہ اپنا نقاب اتار سکتی ہے؟
نقاب سمیت بھی نماز پڑھ سکتی ہے اگر غیر محرم لوگ ہیں جن سے مطلب یعنی کہ بچنا وہاں دشوار ہے، تو کوئی بات نہیں، نقاب رکھ لے نماز پڑھ لے. وضو فرض ہے، وضو بھی کرنا ہوگا. فتح رضویہ شریف کا یہ بڑا پیارا جزیہ ہے، اعلی حضرت کا ہے بھی اقول، یعنی خود فرما رہے ہیں وہ جزئیات کی روشنی میں. یوں ہی اگر عورت کو وضو کرنا ہے اور وہاں کوئی نامحرم مرد موجود ہے جس سے چھپا کر ہاتھوں کا دھونا اور سر کا مسحہ نہیں کر سکتی، تیمم کرے. کہ عورت کو اگر کہیں ایسی جگہ ہے کہ وہاں ہاتھ دھوئے گی منہ دھوئے گی، وضو میں تو منہ بھی دھونا ہوگا، تو نامحرم اس کو دیکھیں گے، تو ایسی صورت میں یہ بھلے وہ نکاب اور یہ سب ہے اس کا، اور یہ تیمم کر لے. اگر چھپ کر وضو کرنے کوئی جگہ ہے تو وہ الگ بات ہے، جہاں ہے نہیں کہ یہ دیکھیں گے لوگ، تو اس طرح کی جگہ پر یہ تیمم کر سکتی ہے.
ابا انڈونیشیا کی ایک مسجد میں ہم نے نماز پڑھی، الحمدللہ میں پہنچ گیا، وضو تھا تو، لیکن مجھے بعد میں اسلامی بھائی نے بتایا کہ ہم تو آزمائش میں آ گئے. کیوں بھائی؟ کا وضو خانہ، استنجا خانہ، یہ سب کے سب میل فیمیل مرد عورت سب ایک ہی جگہ پر مطلب ان کی کوئی الگ سے وہ نہیں تھا. یعنی پھر میں نے کہا یار یہ ان کے پاس گنجائش نہیں ہوگی, کیونکہ نارملی انڈونیشیا میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ وہ عورتوں کے نماز جیسے آپ نے اور ممالک میں بھی دیکھا ہوگا
الگ الگ ہوتے ہیں,
الگ الگ ہوتے ہیں, تو وہاں بھی ایسا تھا. لیکن مجھے ایسا فیل ہوا تو میں نے پھر اس ٹائم پر عرض کی کہ یا تو یہ پیسوں کی کمی کی وجہ سے کہ شاید ان کے پاس پیسے نہیں ہوں گے اور اس کی وجہ سے شاید انہوں نے الگ نہیں, ورنہ اسی ملک کے اندر
اس کی کمی کی وجہ سے بھائی اگر خالی پردہ ڈالنے میں کون سے پیسے چاہیے یار.
لیکن
عالیشان مسجد بنی ہوئی ہوں
وہ اسلامی بھائی ایسی آزمائش میں بولا, مطلب ہم میں وضو کرنے اور ہمارے آگے عورتیں وضو کر رہی ہیں, تو اب وہ مطلب کہ وہ بےچارا آزمائش میں آ کے پھر ہو سکتا ہے یہ کہیں کچھ انہوں نے ترکیبیں بنا لی ہوں.
کمی کی وجہ سے ایسا ہوتا ہوگا, میں نے پہلی بار سنا ہے سر.
مجھے بھی میرے لیے بھی پتہ چلا کہ ایسا بھی مطلب اس کو یعنی کہ وہاں پر ایسا گناہ یا معیوب شاید نہ سمجھا جاتا ہوگا تبھی ہوتا ہوگا.
ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا, آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا, آخر دنیا کو بھی تو ختم ہونا ہے نا, برائیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں.
اچھا
بڑھتی چلی جا رہی
ہیں ایسی کئی برائیاں, جیسے مجھے کئی برائیاں محسوس ہو گئیں, اب میں دعوت اسلامی والا ہوں, مجھے یہ سوچ آتی ہے کہ دعوت اسلامی کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے الحمدللہ, جیسے اگر وہیں مثال کے طور پر پیسوں کی کمی ہے تو ہم کو دو آدمی سے بات کر کر اس کا کوئی ایسا شرعی نظام بنا سکتے ہیں, وہیں کے لوگوں کا ہم ذہن بنا سکتے ہیں کہ یار اس کو مطلب یوں کر دیا جائے. لیکن ایسی ہو سکتا ہے کہ کئی خرابیاں کمزوریاں برائیاں گناہ اور بد اخلاقی والے معاملات یہ کئی لوگوں کو نظر آتے ہوں گے, دعوت اسلامی والوں کو بھی ہو سکتا ہے کئی نظر آتے ہوں گے, لیکن ایک مزاج ہوتا ہے کہ یار میں کیا کر سکتا ہوں یار.
انتظامیہ سے ملنا چاہیے, اب اتنا علم بھی ہونا چاہیے کہ ان کو پردے کا جو تصور اسلام نے پیش کیا وہ سمجھا سکے اس کو, اور اس کو آمادہ کرے کہ آپ ایسا کرو. اگر کوئی ضرورت ہے پیسوں کی تو میرے لیے کیا خدمت ہے, میں حاضر ہوں. اس طرح کا آفر بھی کرے اگر پیسے دے سکتا ہو, ورنہ یہ کہ کوئی اور کسی مسلمان سے وہ ترکیب بنا لے, کوئی نہ کوئی مل جائے گا ایسا جو
بابا ہر جگہ بعض اوقات پیسوں کی حاجت نہیں ہوتی. میاں سب سے پہلی بات جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں, ماشاء اللہ یہاں اتنے دعوت اسلامی کے اسلامی بھائی بھی موجود ہیں, سب سے بنیادی بات جو میں آپ سے سمجھنا سیکھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک مبلغ کو ایک دعوت اسلامی کے ذمہ دار کو اس طرح کی کمزوریاں دے کر اس کے اپنے اندر ایک جو محسوس ہوتا ہے فیلنگ ہوتی ہے کہ یار یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے اور میں اس کے لیے کیا کر سکتا ہوں, اس کے لیے بھلے کوئی سمجھدار لوگوں سے مشورہ کر لے, اتنی تو سمجھ پڑے کہ برائی یہ برائی ہو رہی ہے, یہ غلط ہو رہا ہے اور میں اس کو دور کرنے کے لیے کوئی پیش رفت کروں, یہ سوچ کا ہونا بہت ضروری ہے. ورنہ ملک اور بیرون ملک کئی جگہوں پر ہمیں یہ چیزیں نظر آتی ہیں کہ جہاں مطلب لگتا ہے بالکل واضح طور پر کہ یہ خلاف شرع کام ہو رہا ہے. جس ملک کا میں نے آپ کو حوالہ دیا وہاں پر احتیاطیں ہیں, مساجد کے اندر پردے کا انتظام ہے, عورتوں کے لیے نماز کے لیے انہوں نے پردے کا الگ سے انتظام کیا ہوا ہے, اس کا مطلب وہاں سینس موجود ہے کہ عورتیں پردے میں نماز پڑھتی ہیں. اچھا میں نے ان کو پوچھا دیگر مساجد میں, بولے دیگر مساجد میں پارٹیشن ہے, عورتوں کے نظام الگ ہے مردوں کا الگ ہے, وہ اس کا مطلب یہاں یہ چیز موجود ہے, جہاں نہیں ہے وہاں پر کروانے کی کوشش کی جائے کیونکہ ان کے لیے نئی بات نہیں ہوگی. تو اس طرح کی جو جیسے میں نے آپ کو کئی دفعہ دیکھا ہے کہ جب آپ برائی کو دیکھتے ہیں گناہ کو دیکھتے ہیں کہیں اس طرح کی اخلاقی خرابیوں کو دیکھتے ہیں تو ایک تکلیف سی دل میں محسوس, مجھے بھی محسوس ہوتی ہے کہ آپ کو ایک تکلیف محسوس ہوئی ہے, وہ تکلیف جو ہوتی ہے نا وہی حل نکالنے کی طرح عموماً بعض اوقات رہنمائی کرتی ہے کہ وہ نا جذبہ ہو تو پھر راستہ نکل آتا ہے. تو یہ ہر ایک تک کم و بیش یہ فیلنگز پہنچے یہ محسوسات ہوں یہ کیسے ہو,
اللہ کرے جذبہ مل جائے اس کے ثواب پر نظر رہے, اور اگر یہ کام کر دیا پارٹیشن کروا دیا تو کتنا بڑا ثواب ملے گا, کتنے لوگ بدنگاہی کے جرم سے بچ جائیں گے. برائیاں تو کہاں نہیں ہے, ہوائی جہاز میں کیا ہے آپ مرد اور سیٹیں ملتی ہیں نا لوگ بیٹھے ہی ہوتے نا, ہم لوگ ہیں جب ایسا کوئی ہوتا ہے تو ہم ریکویسٹ کرتے ہیں ہم یہاں نہیں بیٹھے ہم کو اور سیٹ دلا دو, تو ریکویسٹ کر دو بےچارے دلا بھی دیتے ہیں, تبدیل کر دیتے ہیں اس کی عورت ادھر بٹھا دی اس کا مرد ادھر بٹھا دیا اور جگہ بنا دیتے ہیں اپنے لیے. ابھی لڑائی ان لوگوں نے نہیں کی وہ ہوائی جہاز والوں نے,
دیکھو لاسٹ ٹائم بھی ایک مشورہ میں نے عرض کیا تھا، براہ راست عرض کیا تھا، دوبارہ دوہرا دیتا ہوں. اب جہاز کے اندر تو بعض اوقات بہت آزمائش بھی ہو جاتی ہے اتنی جلدی سیٹ تبدیل کریں، کبھی کبھی یہ کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ بیٹھیں، جہاز جب اڑے گا تو تب ہم دیکھ لیں گے، اور آزمائش بھی شروع ہو جاتی ہے. میری ریکویسٹ ہے اللہ ہم سب کو یہ سے مدنی سوچ دے کہ بھائی ہم کسی عورت کے ساتھ کیوں بیٹھے. عورتوں کو تو نہیں پڑوا، بظاہر عورتوں کو پرواہ نہیں ہے. اس وقت بکثرت بغیر محرم کے شرعی سفر مسلمان عورتیں کر رہی ہیں، اور شاید ان میں سے بعض ایسی ہیں کہ بڑی بے باکی کے ساتھ کر رہی ہیں.
تقریباً ٹھیک ہے، اب پردہ تو بے باکی کی علامت ہی ہے نا.
اب آپ جب بورڈنگ کاؤنٹر پہ جاتے ہیں نا، جب آپ بورڈنگ پاس لیتے ہیں، اگر آپ اس کو بھی، کیونکہ اس کے بعد کمپیوٹر پہ سب لکھا ہوا ہے، میل اور فیمیل کی ڈیٹیل لکھی ہوئی، یہ نام نہیں دیں گے آپ کو پیسنجر کا. مجھے باقاعدہ میرے کاؤنٹر پہ جا کر کہا کہ مجھے سیٹ چاہیے لیکن میرے ساتھ فیمیل نہ ہو، ناٹ نیکسٹ ٹو فیمیل، یہ میں نے ورڈ استعمال کیا تھا، ناٹ نیکسٹ ٹو فیمیل، یعنی میں مجھے فیمیل کے ساتھ نہ بٹھانا. تو اچھا، اس میں ایک جگہ تو بیرون ملک ایسا ہوا کہ میں نے، جب وہ مرد تھا کاؤنٹر پر، کوشش کرتے کہ جب ہم بورڈنگ کاس لینے جاتے ہیں دیکھ لیتے کس کاؤنٹر پر مرد بیٹھا ہوا ہے، تو زیادہ تر اسی کاؤنٹر پر جانا چاہیے. اگر مرد ہے تو پھر عورت والے کاؤنٹر پر جانے کی ہم کو کیا ضرورت ہے. تو جتنا ہو سکے ہم اپنا سوچ بنائے کہ ہم عورتوں سے باتوں میں، کیونکہ ہیں عورتیں اتنی پھیل چکی ہیں، کاؤنٹر پہ بیٹھی ہوئی ہیں، ہر جگہ بیٹھی ہوئی ہیں. اسی طرح جیسے اب امیگریشن پر جاتے ہیں تو دیکھیں جہاں مرد بیٹھا ہے، کوشش کریں کہ وہاں اس کاؤنٹر کو پریفر کر لیں ہم، تاکہ گفتگو، اگر موقع بات گفتگو کرنی پڑتی ہے باتوں کا، یہ ہوتا ہے. تو جتنا ہو سکے آدمی عورتوں سے ایوائڈ کرے، ان سے بچنے کی، صحیح کرے گا اللہ کی رضا کے لیے کرے گا تو ان شاء اللہ ثواب بھی کمائے گا. تو اگر اس طرح آپ اس کو کہہ دیں گے تو میں نے کاؤنٹر پہ کہا، تو وہ آدمی جو تھا نا وہ تھوڑا سا اس نے رسپانس نہیں کر رہا تھا، تو میری آواز ایک عورت کے کان میں چلی گئی جو ان کے اسٹاف کی عورت ہوگی. اس نے کہا کہ، مطلب اس کو انگلش میں کہا کہ یہ بیئرڈ، یعنی اس کی داڑھی ہے، یہ مولانا، جیسے مجھے جیسے مولانا، تو اس کی بات کو سمجھو اور یہ جو کہہ رہا نا یہ کر دو.
ماشاء
اللہ، اللہ اس کو جزا دے. یوں مطلب کہ لگا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ مسلمان ہی ہو. تو اب اگر آپ ریکویسٹ کر لیتے تو آپ کا کام بورڈنگ پاس کے وقت ہی اگر ہو گیا نا، کیونکہ لوگ آئل سیٹ مانگتے ہیں، یا آپ کو جو باہر سفر کرتے ہیں وہ میری ساری باتیں سمجھ رہے ہوں گے. ونڈو آپ مانگتے ہو، ونڈو سیٹ چاہیے کھڑکی کے ساتھ، آپ کہتے ہیں آئل سیٹ چاہیے کونے والی، آپ کہتے ہیں لیک اسپیس چاہیے، آپ کو ایمرجنسی ایگزٹ کے پاس سیٹ چاہیے ہوتی ہے کہ ٹانگیں آپ کی لمبی ہو جائیں. یہ کھڑے ہو کر کاؤنٹر پر 10 قسم کی گفتگو لوگ کر رہے ہوتے ہیں. آپ کم از کم یہ بھی کہہ دیں کہ عورت کے ساتھ سیٹ نہ ہو بھائی، مہربانی کر دینا. یہ سنگل سفر کرنے میں زیادہ آزمائش ہوتی ہے، اگر دو تین ہونا تو ایک ساتھ سیٹیں مل جاتی ہیں. تو یہ سب ازارے گا، ہم جب یہ ذہن بن جائے گا تو انشاءاللہ پھر راستے کھلنا بھی شروع ہو جاتے ہیں
ماشاءاللہ. اچھا، اب اگر کوئی مجبوراً عورت کے برابر میں بیٹھا، اسے منع کر دیا کہ سیٹ نہیں ہے کوئی سی جس میں ہم آپ کو تبدیل کر کے بٹھا سکیں، اب کوئی بیٹھ گیا، اس کی بھی آزمائش ہے اور وہ گناہگار نہیں ہے جب تک اس کی کوئی ایسی نیت خراب نہیں ہے، کیونکہ اتنا فاصلہ ہوتا ہے کہ اپنا بدن اسے ٹچ نہ ہو، نگاہیں نیچی رکھ سکتا ہے بندہ. تو اس میں انہیں میرے کو یوں خیال گیا کہ جیسے کہ ہم جیسے لوگ ہیں نا، اس میں آزمائش پہ پڑ سکتے ہیں
جی،
کیونکہ ہوائی جہاز میں تھوڑی ہر فرد ہم کو جانتا ہو، کوئی ضروری نہیں. پاکستانی میں بھی ہر فرد نہیں جانتا میرے کو، پی آئی اے میں تھوڑی سارے جانتے ہوتے ہیں. تو اب بیٹھ گئے، بولا مولانا بیٹھ جاؤ، جگہ نہیں ہے، اب میں بیٹھ جاؤں. اور کبھی اس طرح کا آپ سوشل میڈیا پر دیکھیں تو حسن زن کیا، ابھی پچھلے دنوں تھوڑی دیر پہلے بیان ہوا تھا، آدمی مجبور ہو گیا. اس طرح چلتا ہوا دیکھیں کہ عورت کے ساتھ چلتا ہوا آ رہا ہے، تو ہم جب اس طرح باہر ہوتے ہیں نا تو عورتیں پیچھے آگے پیچھے چل رہی ہوتی ہیں. تو یہ اگر فوٹو کو بنائے گا نا اینگل سے، ترکیب سے، تو عورت بھی ساتھ آ جائے گی، تو بولے دیکھو یار یہ تو مزے سے عورت کے ساتھ جا رہا ہے، حالانکہ عورت مجھے جانتی نہیں ہوگی، میں اس کو نہیں جانتا ہوں گا. تو یہ بھی بعض اوقات فیک بھی بناتے ہیں اس طرح کا ملا کر. تو اس طرح کا کچھ بھی سوشل میڈیا پر کبھی کوئی دیکھے نا، تو بہرحال حسن زن کا جام ہی پینا چاہیے. میں تو ویسے ہی ذرا کہ مجھے جو جانتے ہو جانتے ہیں کہ میں کیا ہوں، جوان عورتوں سے کیا ترکیب، میری عمر کہاں کی کہاں نکل گئی، پر نانا بن گیا ہوں.
نانا عام طور پہ بوڑھا ہوتا تھا پر نانا تو یہ تو سرا ہو گیا نا. سبحان اللہ, آقا کے جلبوں کا وقت قریب آ گیا قبر میں. سبحان اللہ, اللہ کرے وہ نا حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ ایک شعر یاد آ رہا ہے, وہ جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت یہ ہے کہ یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا. سبحان اللہ, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
لوگ بروز قیامت کفن کے ساتھ اٹھیں گے یا بغیر کفن کے؟ نیز کیا وہ پسینوں میں ڈوب رہے ہوں گے؟ جواب ارشاد فرما دیجئے.
اللہ اللہ, انہیں اٹھیں گے ننگے, کفن کے ساتھ اٹھیں گے, کفن کھل جائیں گے ان کے, جھڑ جائیں گے اور یہ ہوں گے ننگے. لیکن انبیاء علیہ السلام کو وہ مطلب پردے میں ہوں گے, اور ویسے بھی نفسی نفسی کا عالم ہو, کسی کو اتنی فرصت, کسی کو اتنی ہوش نہیں ہوگا کہ وہ دوسرے کی مطلب اس طرح کی چیز دیکھ سکے کوئی, اپنے میں پڑے ہوں گے اور پسینے بہ رہے ہوں گے. سورج ایک میل پر ہوگا اور سورج کا اگلا رخ ہوگا, تو گرمی ایسی ہوگی کہ بس کسی نے خواب میں بھی نہیں دیکھی ہوگی, اور پسینے بہ رہے ہوں گے تو کسی کے تخنوں تک پاؤں کے, کسی کے گھٹنوں تک, کسی کو بڑھتے ہوئے وہ مثل لگام جکڑ لیں گے, ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے کوئی پسینوں میں, اپنے اپنے عمل کے اعتبار سے ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے ہم امان چاہتے ہیں, بڑا وہ خوفناک منظر اور بڑی ہولناک گھڑی ہوگی. اللہ کریم جس کو امان بخشے گا وہ عیش میں ہوں گے, اس وقت بھی اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے, اور قیامت کا 50,000 سال کا دن یوں گزر جائے گا چٹکی میں, پلک جھپکتے میں گزر جائے گا. یعنی مطلب عصر تا مغرب جتنا وقت وہ غالباً لکھا ہے فیل کرے گا, محسوس کرے گا کہ اتنی وقت میں قیامت کا سارا نظام ہو گیا پورا. حالانکہ قیامت کا ایک دن جو ہے 50,000 سال کا ہے. اللہ کریم سے ہم امن و سلامتی کی بھیک مانگتے ہیں, ہمیں عافیت 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 نصیب ہو. اللہم انی اسألک المعافاة فی الدنیا والآخرہ.
یا الہی
کفر ہے؟ برائے مہربانی جواب ارشاد فرما دیجیے.
فرشتے کی توہین کفر ہے.
یہ ابھی بھی ایک تذکرہ ہوا, فیس بک پر سوال آیا ہوا ہے, یہ دنیا کب اور کیسے ختم ہوگی؟
اس کی قیامت کی نشانیاں جب پوری ہو لیں گی, پوری اس کی تفصیل ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بہار شریعت میں کافی تفصیل لکھی ہوئی ہے پہلی جلد میں.
چور کی داڑھی میں تنکا, یہ کہنا کیسا؟
یہ محاورہ ہے, اور کسی کو اگر یہ چڑھانے کے لیے کہا تو سارا گناہگار ہوگا, اس کا دل دکھے گا, اس کو چور بنانا پھر الگ بات.
کئی ایسے محروم بھی ہیں جن کی فجر میں آنکھ نہیں کھلتی اور نماز فجر قضا ہو جاتی ہے. یہ سوتے بھی رہتے ہیں کہ یہ کیا ہوگا کیسے ہوگا. بعض اوقات پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ کہتے بھی ہیں کہ فجر میں آنکھ نہیں کھلتی باقی نمازیں میں پوری پڑھتا ہوں, اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہوگا کہ یار فجر میں آنکھ نہیں کھلی, یار بس فجر میں آنکھ نہیں کھلی. تو ایسے میں جس کی فجر میں آنکھ ہی نہیں کھلتی, یہ تو اس کو کیا کرنا چاہیے کہ نماز نہیں پڑھ رہے فجر کی؟
احساس. حافظ ملت مولانا عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی حکایت ہے نا, کہ آپ نے کہیں واز فرمایا اور نماز کا عنوان تھا. اب تو نماز کے عنوان بھی کہاں ہوتے ہیں؟ لوگ اگر یہ اعلان ہو جائے نا کہ فلاں خطیب شعلہ میاں نماز کا طریقہ بیان فرمائیں گے یا وضو کا طریقہ ارشاد فرمائیں گے, کوئی سننے نہیں جائے گا. فلاں خطیب شعلہ بیان آج فلاں طبقے کی دھجیاں بھی کھیریں گے اور ٹھٹ کے ٹھٹ لگ جائیں گے. یہ ہمارے سننے کا بھی تو مزاج ایسا ہی ہے نا, اڑاؤڑی چاہیے اپنے کو. بہرحال تو وہ اللہ کے نیک بندے تھے, میرا حسن دن ولی اللہ تھے, حافظ ملت مولانا حافظ عبدالعزیز صاحب محدث مبارک پوری رحمت اللہ تعالی علیہ. یہ نماز کے عنوان پر بیان فرما رہے تھے, انہوں نے وہ آنکھ نہیں کھلتی, یہ عام ایک محاورہ پرانا ہے یار, فجر میں آنکھ نہیں کھلتی. انہوں نے فرمایا کہ عالی شان دو تین رات کا جگا ہوا ہو, تھکن سے چور چور ہو, اور عالی شان کمرہ گدیلے اور بالکل پرسکون مقام پر اس کو پیش کیا جائے کہ آپ یہاں آرام فرمائیے, مگر ایک بات ہے, یہاں سب کچھ ہے آسائش کے لیے, ایک سانپ اندر گھس گیا تھا. میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں, ایک سانپ جاتا ہوا نظر آیا تھا اندر, ہے ابھی نکلا نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ فرماتے کہ نیند آئے گی اس تھکے ماندے شخص کو, اتنے عمدہ گدیلے بھی اب تو ظاہر اس کو کاٹ کھائیں گے, سانپ ہے نا بابا, نیند نہیں. تو بولے قبر کے سانپ, عذابوں کے جہنم میں سانپ, خوفناک بچھو, اور یہ کنفرم ہے کہ عذاب میں عذاب ان کے ذریعے بھی ہوتا ہے, اور پھر یہ آنکھ کیوں نہیں کھلتی؟ جس کو احساس ہو جائے کہ اگر میں نے نماز قضا کر دی تو میرا یہ حال ہوگا, تو اس کو کبھی نیند نہیں آئی, تو یہاں احساس ہی نہیں ہے. یہ چوٹ کرنے کے لیے, ورنہ یہ کہ پوری کوشش کرے. پیٹ بھر کے کھاتا ہے تو آنکھ نہیں کھلتی, کم کھاتا ہے تو آنکھ کھل جاتی ہے, ضروری ہے کم کھائے. دیر سے سوتا ہے آنکھ نہیں کھلتی. کہاں گئے تھے؟ ناتخوانی میں گیا تھا, عمرے کا ٹکٹ تھا. کتنے بجے ختم ہوئی؟ اور ساڑھے تین چار بج گئے تھے, اذان کو بھی آدھا گھنٹہ باقی تھا, نیند بہت چڑی تھی. میں تو لیٹا کہ ابھی اذان ہوگی تو میں اٹھ جاؤں گا جماعت کے لیے, نیند بہت تھی, سو گیا. یہ عذر چلے گا کیا؟ اس طرح مطلب یہ کہ رات دیر سے سوتا ہے تو آنکھ نہیں کھلتی, جلدی سوتا ہے تو کھل جاتی ہے, تو اب اس کے لیے لازم ہے کہ جلدی سوئے اور فجر کی جماعت ترک نہ کرے. جماعت کے لیے نماز قضا کرنا تو اس سے بھی بڑا ہولناک مسئلہ ہے. جماعت بھی اس وجہ سے اگر چھوٹتی ہو کہ رات جاگتا ہے تو دیر سے سوتا ہے تو جماعت نکل جاتی ہے, اور کوئی عذر نہیں ہے شرعی, جماعت سے پڑھ سکتا ہے, تو یہ جاگنا اس کا منع. اسی طرح مطلب یہ کہ الارم لگا دے, اب تو موبائل فون میں بھی الارم ہوتا ہے, وہ سیٹ کر لے رکھ لے, کسی کو بول دے جو اٹھا سکتا ہو وہ اٹھا دے. محلے کی مسجد کے مؤذن صاحب سے عرض کر دیا کہ اذان دینے کے بعد ذرا مجھے اٹھا دو, وہ بھی خدا ترس ہوگا تو اٹھا ہی دے گا انشاءاللہ. اس طرح مطلب یہ کہ بہت ساری صورتیں بن سکتی ہیں کہ بندہ اٹھ جائے. بولتا ہے نیت صاف منزل آسان, نیت میں خطرہ جھولی میں پتھرا.
آپ نے احساس کی بات بیان کی, کال ہے ہمارے پاس یا آئی ہے, اس سے بھی احساس کی بات بھی سمجھ میں آتی ہے, وہ چلا رہے ہم.
جی میں جمس آباد کور غلام محمد سے بات کر رہا ہوں. میرا نام محمد ظفر عطاری ہے. حضرت صاحب سے گزارش ہے کہ میری سسٹر ہے وہ بھی حضرت صاحب کی مرید ہے نا, تو انہوں نے یہ قبر کے منظر اور یہ موت کا جو ہے نا یہ رسالے یہ پڑھے تھے, تو ان کی وجہ سے ان کے دل میں اتنا خوف بیٹھ گیا کہ وہ نماز تو پڑھتی ہیں, جوان جوان بچے بھی ہیں ان کے, لیکن اب نہ تو ان کا گھر میں دل لگ رہا نہ بچوں میں, بس روتی رہتی ہے سارا دن جو ہے نا, وہ روتی رہتی ہے کہ امیر اہل سنت سے دعا ہے کہ دعا کروانی ہے کہ وہ کسی طریقے سے صحیح ہو جائے نا.
یعنی رسالے سننے سے احساس پیدا ہو سکتا ہے آخرت کے تعلق سے, اور اگر پیدا ہو تو یہ کیفیت کے بارے میں آپ کیا مدنی پھول عنایت فرمائیں گے؟
یہ کیفیت بہرحال بیان یہ چلانے جیسا نہیں تھا کل, کہ شیطان کو موقع مل جائے گا کہ مت پڑھنا رسالے, مت جانا اجتماع میں, مت دعوت اسلامی والوں کے قریب جانا, ڈرا دیتے ہیں, یہ ہو جائے گا. حالانکہ لاکھوں لوگ رسالے پڑھتے ہیں اور برسوں سے چھپتے ہیں, اور چارج رسالے لکھنے والا کو اپنی طرف سے اپنی ذات کا تو جو بھی ہے اس نے بزرگوں سے لیا وہ دے رہا ہم کو, تو اس طرح مطلب یہ کہ شیطان جو ہے نا وسوسے ڈالے گا. مجھے بہت پرانی بات یاد آئی کہ جب دعوت اسلامی کا تو کوئی تصور نہیں تھا, بہت پرانی بات کر رہا ہوں. مجھے ایک عیسائی بھائی نہ اصطلاح تھی, ایک دوست میرا, اس نے کہا کہ میں نے شاید نام بھی نہیں سنا تھا, نہ علامہ سیوطی کا نام سنا تھا نہ ان کی کتاب شرح صدور کا نام سنا ہوگا. انہوں نے کہا کہ ایک شرح صدور ایک کتاب ہے, وہ شاید علامہ سیوطی کا نام بھی نہیں لیا ہوگا اس نے, یہ کتاب میں نے پڑھی. میں تو راتوں اٹھ اٹھ کے روتا ہوں, مجھے اتنا خوف بیٹھ گیا ہے موت اور آخرت اور اس کا. تو یوں وہ کتاب لینے کا مجھے بھی جذبہ ملا, میں پلس کی طرف گیا, کوئی مائنس کی طرف چلا جائے نہیں بھائی نہیں پڑھنی ہے نا, جہنم میں جاتے ہوں تو بولے نچلے طبقے پہ جائیں, ہم کو ایسا خوف خدا نہیں چاہیے, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. ایسے کوالٹی کے لوگ ملیں گے تو ان الفاظ میں نہیں تو دوسرے الفاظ میں یہ کہیں گے. مجھے کسی نے بہت پہلے کہا تھا کہ یار نہیں یار میں آپ کے اجتماع میں نہیں آ سکتا, یار آپ کا بیان سنتے ہیں تو یار میں تو اوف ہو جاتا ہوں, ڈر جاتا ہوں, نہ آخرت کا خوف پیدا ہو جاتا ہے. تو ڈرے یا نہ ڈرے یار آخرت سے تو پالا تو پڑنا ہے, پیدا ہوئے تو ہو گئے, اب نہ ہونا تو نہیں ہو سکتا. تو پیدا ہوئے اپنے مقصد کو سمجھے اور اللہ کی رحمت پر نظر رکھے اور مایوس نہ ہو, تو اللہ تعالی جنت میں بھی تو داخل کرے گا نا اپنے بندوں کو, تو اس کی رحمت سے, تو ہم اس کی رحمت کے طلبگار ہیں, ہمیں داخل فرمائے گا اپنی رحمت سے اپنے کرم سے, یہ ہم امید رکھیں اور ڈریں بھی کہ جہنم کو بھی بھرنا ہے. لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ, کہ ہم جہنم کو ضرور بھریں گے, تو اس کے لیے کفار بہت ہیں, غیر مسلم بہت ہیں, ان سے جہنم بھرے گی, لیکن کچھ مسلمان اپنے کرتوتوں کی وجہ سے داخل ہوں گے جہنم میں, لیکن مسلمان جو دنیا سے رخصت ہوا ایمان پر وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا عذاب پا لینے کے بعد, بلکہ اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ کسی کی بھی مسلمان کی سزا پوری نہیں ہوگی اس سے پہلے شفاعت سے ان کی نجات ہو جائے گی, لیکن ایک لمحہ بھی جہنم کا عذاب خدا کی قسم کوئی برداشت نہیں کر سکے گا. اس کو دنیا کی مثال دوں کہ ابھی آپ کا سر زور سے دیوار سے مارتے ہیں اور یہ ٹوٹ پھوٹ جائے گا, علاج کروا دیں گے, ایک لاکھ روپے آپ کو دے دیں گے, ہم کبھی بھی آپ تیار نہیں ہوں گے کہ ایک لمحے کے لیے بھی سر پر دیوار زور سے کوئی مارے پکڑ کے, ہے نا. تو یہ تو مثال دی, اتنی سی مثال ہے, اس میں تو کچھ کوئی ہے ہی نہیں مسئلہ. حقیقت میں جو مسئلہ جہنم کے عذاب کے ایک سیکنڈ کا کروڑوں حصہ بھی کوئی برداشت کر نہیں سکتا, اور معاذ اللہ کوئی کہے گا میں اللہ کا عذاب برداشت کر لوں گا تو وہ تو کافر ہو جائے گا, یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا, نعوذ باللہ, کہ اس کی تخفیف کی رس نے اللہ کے عذاب کو ہلکا جانا. دنیا کی تکلیف تو ہی ہلکی اس عذاب کے مقابلے میں, تو اللہ سے ہم کو پناہ ہی مانگنی چاہیے اور مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے. تو وہ جو خاتون ہیں ماشاءاللہ جو خوف خدا کی وجہ سے رو رہی ہیں تو اللہ برکت دے اور ان کو ہمت دے کہ وہ مایوس نہ ہو, اللہ کی رحمت پر بھی نظر رکھیں کہ ہمارے رسالے یہ سب کے سب ڈرانے والے خوف خدا کی تعلیم پر ہی مشتمل نہیں ہے, ترغیب پر بھی مشتمل ہے. ترغیب ترہیب دونوں ہوتا ہے, رغبت اور رہبت, مائل کرنا اور ڈرانا دونوں ہوتا ہے. جنت کے بھی مطلب معاملات میری کتابوں میں ہیں, جنت کے مناظر بھی ہیں, ثوابات, اللہ کی رحمت کے کتنے واقعات کتابوں میں موجود ہیں ہماری. تو اس طرح ڈرنا نہیں چاہیے. ان کو رحمت بھری حکایات ایک کتاب ہے مکتبۃ المدینہ کی, اس میں 152 رحمت بھری حکایات, یہ اپنی بہن کو آپ دیں, یہ اس کو پڑھیں, پڑھ کے ان کو سنائیں. اور جنت کا بیان یہ بہار شریف کے پہلے حصے میں بھی ہے, جنت بہشت کی کنجیاں یہ بھی دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ نے چھاپی ہے, جنت کی کنجیاں, بہشت مانے جنت, یہ پڑھائیں. اللہ کی رحمت, تو اللہ کی رحمت جو ہے نا یہ اس کے غضب پر حاوی ہے. رحمت یوں سمجھو, رحمت بہت زیادہ ہے, غضب بہت تھوڑا ہے, ان مانوں کا رحمت جو ہے نا وہ اس پر حاوی ہے. وہ سبقت رحمتی غضبی, میری رحمت غضب پر سبقت رکھتی ہے, غضب سے آگے رحمت. تو اس لیے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ کی رحمت پر نظر رکھیں اور ڈرنا بھی اپنی جگہ پر بجا. اب یا تو یہ خوف خدا ہے یا پھر نفسیاتی اثر ہے روئے جانا, اس پر بھی غور کر لیا جائے. اگر نفسیاتی اثر ہے تو پھر اس کا علاج ہونا چاہیے, اور اگر خوف خدا کی وجہ سے رونا ہے تو بزرگان دین کے بے شمار واقعات ملیں گے جو روتے رہتے تھے اللہ کی, اللہ کے ڈر کی وجہ سے اس کی یاد میں. تو اس میں کوئی, اس طرح اگر خوف خدا سے روتا ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے, یہ تو بہت بڑی سعادت کی بات ہے. دونوں صورتیں میں نے سامنے رکھی ہیں, اللہ کریم ان کو سکون بخشے اور ان کی بے حساب مغفرت کرے, ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے. سرور عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد معظم کہ اللہ تعالی فرماتا ہے, مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم, میں اپنے بندے پر دو خوف جمع نہیں کروں گا اور نہ اس کے لیے دو امن جمع کروں گا. اگر وہ دنیا میں مجھ سے بے خوف رہے تو میں قیامت کے دن اسے خوف میں مبتلا کروں گا, اور اگر وہ دنیا میں مجھ سے ڈرتا رہے تو میں بروز قیامت اسے امن میں رکھوں گا. فرمان مغفرت نشان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جب مومن کا دل اللہ پاک کے خوف سے لرستا ہے یعنی کانپتا ہے تو اس کی خطائیں اس طرح جھڑتی ہیں جیسے درخت یعنی ٹری سے اس کے پتے جھڑتے ہیں.
امیر السنت کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ جنت اور جہنم کا انکار کرنا کیسا؟
کفر ہے, کافر ہو جائے گا.
اطہر اتاری اسلام آباد سے عرض کر رہا ہوں, مدنی مذاکرے میں شیخ طریقت امیر علیہ سنت سے عرض یہ ہے کہ کل جو نالین پاک کی زیارت ہوئی, الحمدللہ ہمارے دلوں کو ٹھنڈک پہنچی, آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچی اور دماغ تر و تازہ ہو گئے. اس سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ الحمدللہ دعوت اسلامی پر خصوصی کرم ہو گیا ہے, پہلے بھی تھا اور مزید کرم ہوتا جا رہا ہے. اس کے شکرانے پہ ہمیں کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ میری نیت یہ بن رہی ہے کہ انشاءاللہ زندگی میں مسجد بنا کر دوں گا دعوت اسلامی کو, آپ میرے لیے دعا فرمائیے.
ماشاءاللہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ, سب کو کم از کم شکرانے کی بھی نیت کر لینی چاہیے. 23, 24, 25 دسمبر کو جو مدنی قافلے سفر کر رہے ہیں, تین تین دن کے مدنی قافلے میں سفر کرنا چاہیے. ویسے نعمت کے حصول پر سجدہ شکر مستحب ہے جب کوئی نعمت ملے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
امریکہ سے اشتیاق قطاری عرض کر رہا ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ مولانا حسن رضا خان رحمت اللہ علیہ کا یہ شعر ہے، کہے کس سے جا کر حسن اپنے دل کی، سنے کون تیرے سوا غوث اعظم، تو یہ شعر سے کیا مراد ہے؟
یہ مطلب کہ حسن جو ہے یہ آپ کے سوا اپنا درد کس کو بیان کرے، آپ کے سوا کون ہے جو میرا سنے، تو اس کو آپ دنیاوی معاملات میں بھی وہ قیاس کریں کہ بعض اوقات آدمی اپنے باپ سے کہتا ہے یا اپنے قریبی دوست سے کہتا ہے کہ یار بڑے مسائل ہیں یار، قرضے میں گرا ہوا ہوں، تنخواہ بھی میری محدود ہے، پورا ہوتا نہیں ہے، اب میں یار کس کو بولوں یار، آپ کوئی بول سکتا ہوں میں، آپ یار کوئی کچھ کرو یار، یہ اس طرح کہتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ خدا کا بھی منکر ہے، نبی کا بھی منکر ہے، صحابہ کے بھی منکر ہو گیا، یہ اس کو کہہ رہا ہے کہ مطلب یہ تو کچھ کر. یہ میں نے کہا آپ کو مثال دی، اس کو عقلی دلیل کہتے ہیں اور یہ عقل والوں کو دی جاتی ہے، ورنہ جو بے عقل ہوتے ہیں وہ کہیں گے عقلی دلیل ہے یہ، تو ذرا عقل والا اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ جب یہ دنیا میں کہیں گے کسی کو کہتے ہی نا، تو اس طرح غوث پاک کو قیاس کرنے کہ لاکھوں اولیاء کرام ہیں مگر یہ سب سے بڑے ولی ہیں، تو میں ادھر ادھر کہاں جاؤں آپ کے ہوتے ہوئے، بس میں کس کو اپنا درد سناؤں، یا غوث پاک آپ ہی کچھ کرم کر دیجئے، میرا مسئلہ حل کر دیجئے، کون ہے جو میری فریاد سنے. تو یہ اپنے اپنے، کل بھی شاید وضاحت کی تھی، اپنے اپنے یہ ایک لمیٹ ہوتی ہے، دائرہ ہوتا ہے، اس میں سے کسی کو میں کیا کہوں، تو اب جیسے دوست کو کہا یار میں کس کو بولوں جا کر یار، بس تم ہی ہو میرے، تو اس کا مطلب ہے کہ جتنے اس کے دوست ہیں ان میں سے اس نے اس پر اعتماد کیا، اس میں سب مراد نہیں ہے، محدود ایک لمٹ ہے. تو اس طرح اولیاء کرام کے اس میں غوث پاک کو اس نے اپنا وہ ترکیب کی کہ میں آپ سے بس عرض کرتا ہوں. یہ مبالغے ہوتے ہیں بعض اوقات جو جواز کی حد میں ہوتے ہیں، جائز ہوتے ہیں یہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، فصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
کیا کسی کو راضی کرنے کے لیے پیر پکڑ سکتے ہیں؟
کوئی حرج نہیں ہے، راضی نہ کرنا ہو تب بھی پیر پکڑنے میں کوئی حرج نہیں ہے.
کسی چیز کے لیے دعا کرنا یہ تقدیر کے خلاف نہیں؟
قرآن کریم میں جو اتنا دعاؤں کی ترغیب ہے، حدیثوں میں ترغیب ہے، تو آج اس نے تقدیر کا مطلب سمجھ لیا ساحل نے، آج تک کسی نے سمجھا ہی نہیں تھا. تو بھائی وہ تو قرآن کریم میں ادعونی استجب لکم، تم دعا کرو میں قبول کروں گا. اور اس کے علاوہ بھی مطلب حدیثوں میں کتنی حدیثیں دعا کے فضائل پر، دعا کی ترغیب پر. دعا تو خود عبادت ہے، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، تو یہ تقدیر کے خلاف نہیں ہے، دعا کرنی چاہیے. البتہ یہ کہ محال عادی کی دعا نہیں ہو سکتی، مثلا کہ مثال یہ دیے کہ جو ٹھگنے کی لمبا ٹھگنا ہو جائے، ہاں کہ کوئی ہے بیچارہ قد اس کا بڑا ہے، تو وہ بولے کہ میں مطلب اب ٹھگنا ہو جاؤں، چھوٹے قد کا ہو جاؤں، یہ دعا نہیں کر سکتا کہ اب وہ جو ہونا تھا ہو گیا، اب وہ قد چھوٹا نہیں ہوگا. اب وہ لوگ آپریشن کرواتے ہیں، وہ ایک قد کوئی ڈسک نکالتے ہیں شاید کمر کی، اس کے سائڈ افیکٹ اپنی جگہ پر ہوتے ہوں گے، تو یہ مطلب بس یار وہ سم نفسیاتی مریض ہوتے ہیں لوگ، کوئی قد کی فکر میں پڑا ہے، کوئی سائز کی فکر میں پڑا ہے، آخرت کی فکر کس کو ہوگی؟ اس لیے تھوڑی کہ وہ زمین لمبی کھودنی پڑے گی میرے لیے، میں چھوٹا ہو جاؤں میرے عزیز تکلیف سے بچ جائیں گے، میں اچھا نظر نہیں آ رہا ہوں. لمبا ٹھگنا جیسا بھی پیدا کیا اللہ نے پیدا کیا، اس میں مطلب خامخا اپنے آپ کو گھلانا نہیں چاہیے. یہ عورتوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے، بےچاری دل چلاتی رہتی ہیں، یوں ہے نا یوں ہے نا، میں اچھی نہیں لگتی ہوں، میں اچھا نہیں لگتا ہوں، فلاں یہ بس وہ اسی میں رہتے ہیں، اللہ کی نظر میں اچھا ہے وہ اچھا ہے.
حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں تک، ان کے مرتبے کو بڑے سے بڑا ولی نہیں پہنچ سکتا، بڑے سے بڑا غوث قطب نہیں پہنچ سکتا. ان کا رنگ کیسا تھا، ہے نا، ہے نا. تو اب یہ کہ کوئی ایسا ہو گیا تو وہ دل جلاتا رہے، ارے بلال حبشی کا صدقہ ملا تجھے یار، موج کر. مطلب آدمی نسبت کو یاد کرے نا کہ یار ایک صحابی رسول سے چلو نسبت تو ہوئی یار، اور کوئی تو پلے ہے نہیں. تو بس وہ رنگ پر اور اس پر یہ کڑتے رہتے ہیں. تو یہ آخرت کے لیے بندہ کڑے، قبر و آخرت کے خیالات میں کڑے تو اس میں فائدہ ہے، دل جلائے تو فائدہ ہے. رنگ میں اور روپ میں اور قد کاٹ میں یہ نہیں، دل جلانی ہے. سارا حسن اگر حسن مل بھی گیا تو عنقریب خاک میں مل جائے گا. بڑے بڑے حسین دنیا میں ہوئے، آج کہاں ہے ان کا نام و نشان؟ قبر کی مٹی ان کے حسن و جمال کو پامال کر کے قبر کی مٹی نے پامال کر دیا ہے ان کے حسن و جمال کو، خاک میں مل گیا ان کا حسن و جمال. اور جو بھی حسین یا حسینہ ہوتے ہیں تو یہ آخر کار عمر کے ساتھ ساتھ ان کا حسن جو وہ زوال لگ جاتا ہے. اس طرح کے ہر کمال کو زوال ہے، وہ نہیں ٹکتا نہیں ہے. کڑے کڑیل جوان ہوتے ہیں، ایسے ہٹے کٹے بعد میں بےچارے سے ہو جاتے ہیں بڑھاپے میں. ایک آدمی دیکھے خالی اپنے قصے سنائیں گے، میں یوں تھا اور یوں پٹختا تھا اور یوں اچھالتا تھا. اب بھی ایک تنکا بھی نہیں اچھال سکتا، زندگی میں بھی ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں. میں یعنی کہ اوپر سیڑھیوں کے چوک سے چھلانگ لگاتا تھا، چھوٹا تھا نا، اپنی ماں کو دکھاتا ماں یوں کر کے. میرا خیال ہے وہ زینے ہوتے تھے، چھ سات زینے کا چوک ہوتا تھا، میں مارتا تھا چھلانگ. اب پوزیشن آپ دیکھتے ہیں کہ اترنے کی پوزیشن کیا ہے. اب تو چھلانگ کا تو تصور ختم ہو گیا. یہ عمر کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے، جوانی میں بھی ہو جاتا ہے ایسا کہ بندہ بیمار پڑ جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، نہیں کر سکتا کچھ. تو یہ سب اپنی عبرتیں ہیں یار. بوڑھے کے دیکھ کو جوان عبرت پکڑے، اور بوڑھا جوان کو دیکھ کر دل نہ جلائے کہ جوانوں کی اموات زیادہ ہوتی ہیں. بوڑھے بہرحال لمبا لے رہے ہوتے ہیں. آپ علاقے کا سروے کریں گے تو بوڑھے گنتی کے ملیں گے، جوان زیادہ ملیں گے. اموات کی شرح دیکھیں آپ، ہاسپٹلوں میں جا کر دورہ کریں، آپ کو بوڑھے تھوڑی ملیں گے بستر. بوڑھوں کو بےچاروں کو پوچھتا بھی کون ہے؟ ایک سے ایک جوان بےچارے پڑے ہوتے ہیں بستروں پر. یہ تو مطلب تجربے کی باتیں ہیں، کوئی میں کوئی خواب کی باتیں تھوڑی کر رہا ہوں. آپ جا کے دیکھ لیں، ہاسپٹل کا دورہ کر لیں، اموات کی شرح دیکھ لیں، جو لوگ روزانہ مرتے ہیں ان کی ایوریج دیکھ لیں، جوان کتنے مرتے ہیں، بوڑھے کتنے مرتے ہیں. تو جوان دیکھ کر جینا نہیں ہے، بوڑھے کو مایوس ہونا نہیں ہے اللہ کی رحمت سے کہ جوان بھی مرے گا بوڑھا بھی مرے گا. ورنہ جوان بچ گیا تو ایک دن بوڑھا ہو جائے گا، تو بھی آدھا مرا ہوا ہے بوڑھا. کیا بوڑھے کو حسرتیں ختم ہو جاتی ہیں اس کی تقریباً، اور موت کی تیاری وہ بھی نصیب. ورنہ بوڑھے بھی گناہوں کے سامان کرتے ہیں، گناہوں کے سامان کا اجرا کرتے ہیں، بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں بوڑھے، جن کا مطلب بس نصیب پھوٹا ہوا ہوتا ہے، وہ گناہوں کی ریل پیل کر رہے ہوتے ہیں، موت ان کو یاد نہیں آتی ہوتی.
دو کالز.
میرا سوال یہ ہے کہ کسی بھی مزارات پہ جا کے جو منت مانگی جائے، اور اگر کہا جائے کہ اگر میرا یہ کام ہو جائے گا، کوئی جائز کام ہو، مثلا کوئی بھی کسی قسم کا جائز کام ہو، اگر میرا کام ہو جائے تو میں یہاں پر آ کے دیگ وغیرہ کا جو نظر و نیاز پیش کروں گا، تو اگر وہ انسان کا کام ہو جائے تو اگر وہ خود نہ آ سکے یا مزار دور ہو جس کا ایک ہی بار چکر لگے، لیکن وہ منت مانگی ہو، کیا وہ کسی اور کو پیسے دے کر وہ وہاں پر نظر و نیاز کر سکتا ہے جو اس نے منت مانگی ہو؟
حضرت میرا نام فرحان ہے اور میرا آپ سے ایک سوال ہے. میں نے اصل میں ایک منت مانی تھی، کیا کہتے ہیں نا، اپنی وائف اور کیا کہتے ہیں اپنے لیے نا، یعنی کہ جب میرے اولاد ہونے والی تھی، تو منت میری پوری ہوئی نہیں. مطلب الحمدللہ اولاد ہوئی لیکن منت پوری ہوئی نہیں. بیسیکلی وہ آپریشن کے لیے تھی کہ وائف کو ڈاکٹر نے آپریشن لکھ دیا، تو ہم نے منت مانی تھی کہ یہ آپریشن جیسے نارمل ہو جائے نا، مطلب میری وائف کے بچہ، لیکن وہ منت میری پوری نہیں ہوئی اور وائف کا آپریشن ہوا. لیکن اس کے بعد میں نے سال بعد وہ منت میں نے پوری کر دی، تو اس کا ثواب اجر و ثواب ہے یا منت نہ بھی اتاری جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ برائے مہربانی رہنمائی فرمائیے گا.
جو دوسرے ہیں ان کا تو معاملہ بالکل واضح ہے کہ ان کی منت تو پوری ہوئی نہیں تھی، لہذا ان پر تو واجب تھا ہی نہیں، ان تو یہ
دیکھ چڑھانے والے کا
نہیں نہیں
وہ تو آپریشن والے کی تو پوری نہیں ہوئی تھی،
ان کا تو ثواب ملے گا انشاءاللہ جو انہوں نے کام کیا ہے. باقی یہ جو پہلے والے ہیں اس میں ایک صورت تو یہ کہ اگر فقیروں کو کھلانے کی نیت کی کہ میں فلاں جگہ کے فقیروں کو کھلاؤں گا، فلاں فقیر کو کھلاؤں گا، تو اس صورت میں یہ ہوتا ہے کہ منت تو واجب ہو جاتی ہے، لیکن اسی مقام کے اسی فقیر کو کھلانا یہ ضروری نہیں ہوتا، کسی اور مقام پر کسی اور فقیر کو بھی وہ کھلا سکتا ہے. باقی اگر مزار پہ کھلانے کی تو اس میں ایک جزیہ تو یہ کہ مزار پہ گیارہویں کی نیت کی کہ گیارہویں کی منت مانی تو اس کو واجب قرار نہیں دیا ہوا،
وہ واجب نہیں ہے. اور اصل مزاروں پر یہ ان کو اتنا پتہ نہیں ہوتا لوگوں کو، بس فلاں مزار پر میں دیکھ چڑھاؤں گا یہ ہوتا ہے، جس کا ہم یہ مفہوم کھینچ کے نکالیں تو کہ مزار کے حصہ صاحب کے لیے، صاحب مزار کے لیے شاید یہ ہوتا ہو ذہن میں کہ ہم اللہ کے نیک بندے ان کو حصہ ثواب کریں گے اس کے لیے، لیکن عوام کو اتنا پتہ نہیں ہوتا، بس وہ کھانا کھلائیں گے. اب یہ کہ ایسی صورت میں اب جواب کھلا دے وہ تو خیر اچھا ہی کام ہے، اس مزار پہ جا کر بھی کھلا سکتا تو کھلا دے، اور نہیں تو اپنے یہاں کھلا دے کہیں کسی مزار پہ جا کے کھلا دے، مزار پر نہ بھی جائے تو گھر پہ بلا کے کھلا دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام حافظ محمد فتح اللہ قادری اتاری ہے، میں اوکاڑا سے عرض کر رہا ہوں. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ جس طرح ہم لوگ اولیاء اکرام کے بیانات کرتے ہیں، اس طرح کچھ لوگ ہم سے یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ کیا غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ ہو، یا بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ ہو، یا داتا صاحب رحمت اللہ علیہ ہو، یا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ ہو، کیا ان کا تذکرہ قرآن میں بھی ہے یا حدیث میں ہے، یا ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم کو اولیاء اکرام کے نقش قدم پر چلا. تو کچھ لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ کیا اولیاء اکرام کا نیا نقش قدم ہے، کیا آپ نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چھوڑ کر اولیاء اکرام کے ساتھ چلنے کی دعا مانگ رہے ہیں، تو اس طرح کے لوگوں کو کیا جواب دینا چاہیے؟
جواب جاہلا خاموشی باشد. اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، یہ تو آیت ہے. اب ایسوں کو جواب کیا دینا ہے؟ ماں کی نقل کرے تو کوئی حرج نہیں ہے، باپ کی اداؤں کو ادا کرے کوئی مسئلہ نہیں ہے، نانا جان دادا جان کو یاد کرتا رہے کہ میرے دادا کی یہ نشانی ہے، میرے نانا کی وہ نشانی ہے، اور میرے دادا تو یوں ٹیلا کرتے تھے، یوں کیا کرتے تھے، یہ سب کرو نو پرابلم. جہاں اللہ کے ولی کا ذکر آیا تو رگ حماقت پھڑک اٹھتی ہے. اور قرآن کی آیت بھی ہے صراط الذین انعمت علیہم، کہ اس کے راستے چلا جن پر تیرا انعام ہوا، تو اللہ فرما رہا ہے. تو یہ کوئی اب یہ تو قیامت تک کے لیے، کوئی ضروری ہے کہ مطلب یہ صرف نبیوں کے لیے کہ بھائی نبیوں کے راستے پر چلا ہے نا، یہ مراد
قرآن کی تفسیر دوسرے مقام پر اسی آیت کی، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ اللہ نے انعام کیا ہے نبیوں پر، صالحین پر، شہداء پر، اور ان لوگوں پر جو انبیاء پر، صدیقین پر، شہداء پر اور صالحین پر. تو علماء نے دونوں آیتوں کی تفسیر کے ساتھ یہی بیان کیا کہ یہاں مراد یہ ہے کہ ہمیں انبیاء کے، صدیقین کے، شہداء کے، صالحین کے راستے پر چلا،
نیک بندوں کے راستے پر چلنا ہے. غوث پاک کا تذکرہ اگر قرآن و حدیث میں نہیں تو آپ کا ہے، سوال کرنے والے کا ہے تذکرہ سراج کے ساتھ، امام بخاری کا تذکرہ ہے، بخاری شریف کے ٹھک کر کے دلیل مانگتا ہے کہ بخاری شریف میں دکھا، تو بخاری شریف کا کیا قرآن میں تذکرہ ہے؟ بخاری سے دلیل مانگنا کسی حدیث میں کہ بخاری سے دلیل مانگو، بخاری کب وجود میں آئی یہ بھی پتا نہیں ہوتا، تو کسی صحابی نے بخاری تھوڑی لکھی ہے، نہ تابعی نے لکھی ہے، نہ تبع تابعی نے لکھی ہے، تو بات کی تحقیق. اور بہت بڑے ولی اللہ تھے امام بخاری، اور بہت مستند عالم تھے، لیکن بھرا ہیں تو بات کیا نا، ان کا تذکرہ ہے کہیں؟ یہ ہو سکتا ہے یہ وہ لوگ ہوں گے جو اس نہیں مانتے ہوں گے امام بخاری کو بھی. مجھے ایک پاگل ٹکرا تھا ایک بار, وہ پرانی بات ہے, پتا نہیں دعوت اسلامی شاید شروع ہوئی تھی شاید نہ ہوئی ہو, دعوت اسلامی شروع, وہ مطلب ایک ہے مطلب کچھ لوگ جو قرآن کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں حدیث کو نہیں مانتے, اب وہ مطلب بات کرنی ہے یا کوئی اس کو لے آئے گا میں بات کروں گا الیاس قادری سے. اب میں اپنے میرا وہ اجرا جو تھا مسجد کا جب نور مسجد میں امامت تھی میری تو وہ دوسری منزل پہ اتنا سا اجرا تھا, میں وہ یہ جو میں جہاں بیٹھتا ہوں نا سمجھے تقریباً اتنا ہوگا, تھوڑا لمبائی میں تھا چھوٹا تھا ایسے تھوڑا بڑا تھا. تو خیر اب میں اس کو لے کے چلا اور میرے دل میں دھک دھک, میرے کبھی اس طرح کا مجھے واسطہ ہی نہیں پڑا. تو میں نے اب سیڑھی پہ چڑھتے چڑھتے میں نے دل ہی دل میں کہا کہ یا رسول اللہ اب آپ سنبھال لینا, مجھے تو آتا جاتا ہی نہیں, میں سے کیا بات کروں گا, اور یہ ایسا مجھے پہلی بار یہ ٹکرا ہے. خیر میں گیا اور بات چیت ہوئی, تو اب یہ بھائی حدیث کو کیوں نہیں مانتے, بولا ایک لوگوں سے ہو کر دوسرے لوگوں, دوسرے لوگوں سے تیسرے لوگوں سے ہو کر یہ آتی ہے تو اس لیے ہم اس کو نہیں مانتے. تو مگر نماز پڑھنے کا طریقہ قرآن میں کہاں ہے, نماز کو مانتے ہیں نہیں, بولا نماز تو صلات کا معنی, صلات کا معنی دعا, اور اس طرح یہ کرنے لگا. تو میں نے کہا قرآن کو مانتے ہیں ٹھیک ہے نا, تو یہ قرآن کیا ایک دوسروں سے ہو کر نہیں آیا, آپ کا جو گرو گھنٹال ہے اس پر نازل ہوا تھا, تو قرآن اگر آپ کے گرو گھنٹال پر نازل ہوتا تب بھی آپ کیوں مانتے, آپ پر نازل ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, ایک دوسرے سے جو ملتا ہوتا آپ تو تسلیم نہیں کرتے. لاجواب ہو گیا, کچھ جواب نہیں سوچا کہ جب حدیث ایک دوسرے سے آئی تو قرآن تم پر ڈائریکٹ تو نہیں اترا نا, تو یوں مطلب وہ دفع ہوا لیکن توبہ نہیں کی اس نے, مانا نہیں. تو یہ ہوتے ہیں بازوں کے ذہن میں پتہ نہیں کیا کیا خبط اور بھوت سوار ہو جاتے ہیں. اپنے آپ کو پکا رکھو, کسی سے بحث کرو نہیں. یہ بھی جو ہے نا سائی بھائی ساحل, ان کو یہ میں کیا جواب دوں, آپ جواب مت دیں, آپ کو کہیں وہ لاجواب کر دے گا آپ آزمائش میں آ جاؤ گے, وسوسوں میں آ جاؤ گے. تو ہم تو منع ہی کرتے ہیں کہ بحث کرنا مناظرے کرنا ہمارا کام نہیں, یہ ہر عالم کا کام بھی مناظرہ کرنا نہیں ہوتا, اس کے ماہرین ہوتے ہیں, جو اس فن کا ماہر ہوتا ہے نا وہ ان سے مناظرہ کر سکتا ہے. اس میں بحث نہیں کرنی چاہیے,
اس میں بعضوں
سے آ جاتے ہیں,
اس میں بعضوں کا وہ زیادہ بےچارے پریشان ہو جاتے ہیں کہ اول تو یہ کہ وہ ہر ایک کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کے اور دیکھنے سننے کے عادی ہوتے ہیں, دوسرے وہ بھی ہوتے ہیں جو بہت زیادہ اب سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہیں اور انہوں نے مختلف گروپوں میں اپنے آپ کو شامل کیا ہوتا ہے اور کئی نالائکوں کو انہوں نے لائک کیا ہوا ہوتا ہے, تو پھر یہ ادھر وہ گروپ میں چلے جاتے ہیں, پھر ان کی پوسٹیں بھی ان کے پاس آتی ہیں. تو اول تو یہ کہ کسی نالائک کو لائک کرنا جو ہے نا یہ خود ہی نالائک ہی ہے, تو ہم کو نالائک ہونا نہیں چاہیے, جو نالائک نہیں ہوگا وہ ان نالائکوں کو لائک نہیں کرے گا. تو یہ چند چیزیں ہیں, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور دعوت اسلامی کے اپنے سوشل میڈیا کے پیجز موجود ہیں, اگر آپ سوشل میڈیا پر ہیں تو دعوت اسلامی کے اپنے ماشاءاللہ پیجز موجود ہیں اور ایک سے ایک ہیں, ہماری اپنی اپلیکیشنیں موجود ہیں, تو مہربانی کر کے یہاں آ جائیں, واٹس ایپ گروپوں میں شامل ہو جاتے ہیں, فیس بک گروپوں میں شامل ہو جاتے ہیں, پھر ادھر جو بحثیں ہو رہی ہوتی ہیں اس میں چلے جاتے ہیں. تو یہ ہم آپ کا میرا کام نہیں ہے, ہمارے 12 مدنی کام ہیں, ہماری مساجد کی آباد کاری ہے, نمازی بڑھاؤ تحریک ہمیں چلانی ہے, مسجد بناؤ تحریک ہمیں چلانی ہے, نمازی بڑھاؤ تحریک ہمیں چلانی ہے, نمازیں سکھاؤ تحریک ہمیں چلانی ہے. اب جس کو اتنا سارا کام کرنا ہو, پھر تہجد میں اٹھنے کی ہمارا مدنی کام, تو جناب صدائے مدینہ لگانا ہمارا مدنی کام, فجر کے بعد کا مدنی حلقہ لگانا ہمارا مدنی کام, رات کو مدرسۃ المدینہ بالغان لگانا ہمارا مدنی کام, چوک درس دینا, مدنی دورے کرنا, مدنی قافلوں میں سفر کرنا, ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کرنا, مدنی مذاکروں میں شرکت کرنا, انفرادی کوشش کرنا, پھر مدنی مشوروں میں شرکت کرنا, تو یہ سارے ہمارے اتنے سارے مدنی کام. پھر گھر میں مدنی کام, 19 مدنی پول گھر میں مدنی ماحول بنانے کے ہمیں ملے ہوئے ہیں,
اور پھر اس طرح یہ ساری جو مدنی کاموں کی جو پورا نظام اللہ کی رحمتوں سے بنا ہوا ہے، کسی کو کالج یونیورسٹی میں جا کر مدنی کام کرنا ہے، کسی کو کسی ادارے میں جا کر مدنی کام کرنا ہے، تو یہ سارے مدنی کام جو ہمیں اللہ کی رحمت سے ملے ہوئے ہیں، اگر صحیح معنی میں دعوت اسلامی والے ان مدنی کاموں کے کرنے والے اور ان مدنی کاموں کو اوڑھنے والے بن جائیں، مجھے نہیں لگتا کہ ہم کو کہیں آنے جانے کی فرصت ملے گی کہ ہمیں ماشاء اللہ پھر یہ جیسے بارہویں شریف آ گئے تو یہ مدنی کام، یہ گیارہویں شریف آ گئے یہ پھر مدنی کام، ابھی ایک دو مہینے کے بعد مدنی عطیات کا سیزن، خاص طور پہ مدنی عطیات جمع کرنے کا ایک معاملہ شروع ہو جائے گا، تو وہ تو یہ بہت ساری چیزیں، پھر ماہ رمضان کا اعتکاف کروانا ہے، پورے ماہ کا اعتکاف ہے تو وہ چاند رات مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہے، پھر تھوڑے دنوں کے بعد خالے جمع کرنی ہوں گی، تو یہ مدینہ مدینہ ہو ہی رہا ہے تو کیا ضرورت ہے یہاں وہاں تانگ جھانگ کرنے کی، سیدھا سیدھا دعوت اسلامی کا مدنی کام کرتے رہیں اور مدینے کے تصور میں کھوتے رہیں، انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہوتا رہے گا۔ تو مہربانی کر کے اگر یہاں ہوئے کوئی بھی سننے دیکھنے والے یہاں ہوں یا مدنی چینل پر ہوں، مہربانی کر کے اسی قسم کے فضول اور عجیب و غریب قسم کے گروپس میں خود کو نہ ڈالیں، اور آزمائش میں بھی آئیں گے، کوئی بات خدا نہ کرتا دماغ میں پھنس گئی بیٹھ گئی، کسی کی بات اللہ نہ کرے دل میں گھر کر گئی غلط بات، تو بہت آزمائش ہو جائے گی، پھر پتہ نہیں کوئی نکال سکے گا نہیں نکال سکے گا، کہیں ہم ہی کہیں نہ نکل جائیں۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی
غوث اعظم امام التقا والنقا جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام۔ اس میں اعلی حضرت حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کے بارے میں کیا مدنی پھول عطا فرما رہے ہیں؟
اللہ میرے غوث پاک متقیوں کے، پرہیزگاروں کے، عبادت گزاروں کے سردار ہیں، امام ہیں، اور یہ غوث پاک جو ہے اللہ تعالی کی قدرت کے ایک شاہکار ہیں، اللہ نے بہترین بندے جو پیدا فرمائے ان بہترین بندوں میں سے ایک بہترین بندہ میرے مرشد پاک حضور سید غوث الاعظم بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، واللہ تعالیٰ اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب۔
سارے پیروں کے ہیں پیر
دستگیر،
بے مثال و بے نظیر
دستگیر،
کون ہے میرا پیر
دستگیر،
دل پسند و دل پذیر
دستگیر،
بے مثال و بے نظیر
دستگیر،
آپ ولیوں کے امیر
دستگیر،
دم دم آدم
غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ، غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام،
کریں کہ میں عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہوں، پھر ڈیوٹی سے واپسی پر گاڑی میں ڈیڑھ گھنٹے سفر ہوتا ہے، آنکھ لگ جاتی ہے، تہجد کی نماز کے لیے سونا کافی ہے، کیا تہجد پڑھ سکتا ہوں؟
پڑھ سکتے ہیں۔
کیا گدے یا بیڈ پر نماز پڑھنا درست ہے؟
مطلب گتا بیڈ ایسا سخت ہے کہ جس پر پیشانی جم جاتی ہے، ناک کی ہڈی لگ جاتی ہے، ہڈی نوک نہیں، ناک کی ہڈی دبائیں گے تو لگے گی، اور پیشانی اتنی دبانی ہوگی گدے وغیرہ پر کہ اب دباؤں گا تو نہیں دبے گی، اتنی دبائے گا تو ہو جائے گی ورنہ نہیں ہوگی، اور گدا اگر اسپرنگ دار ہے کہ دباتے ہیں تو دب جاتا ہے پھر ابھر جاتا ہے، اسپرنگ دار گدے پر نماز نہیں ہوتی۔ اب اسپرنگ دار گدے تو عام طور پر نہیں ہوتے، فوم کے گدے ہوتے ہیں، اب ہوتے ہیں،
اسپرنگ بڑھ گئے۔
اچھا
اسپرنگ میٹریس اب بڑھ رہے ہیں فوم کے بجائے،
پرانے واپس آ رہے ہیں،
وہ
ہاں تو یہ اسپرنگ دار گدے پر نماز نہیں ہوگی.
نماز میں قراءت کے وقت قرآن کی ترتیب کا خیال کیوں رکھنا ضروری ہے؟
حکم شریعت ہے اس لیے.
اللہ تعالی
اللہ رسول جی حدیث الٹ اب بولو.
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ جو قرآن کو الٹا پڑھتا ہے اس کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں اللہ اس کے دل کو نہ الٹ دے.
اللہ تعالیٰ بندوں سے محبت فرماتا ہے، اس کے باوجود انہیں عذاب کیوں دے گا؟ ایسا ذہن رکھنا کیسا ہے؟
جو نافرمان و سرکش ہو اس کو عذاب ملے گا نا، محبت میں تو عذاب نہیں دے گا. ماں باپ اولاد سے پیار کرتے ہیں تو کبھی اولاد سرکشی کرتی ہے، شرارت کرتی تو مارتے بھی تو ہیں. تو ماں باپ کا یہ پیار پھر کیا پیار نہ ہوا؟ بعض ایسے بھی اولاد ہوتی ہے جس سے ماں باپ ناراض ہو جاتے ہیں، ان کو نفرت ہو جاتی ہے ماں باپ کو، اولاد ایسی حرکتیں کرتی ہے. خیر یہ تو میں نے دلیلیں دی عقلی طور پر، مزید آپ
سب محبت تو فرماتا ہے لیکن جو اس کا حکم ہے اس پہ عمل نہیں کرے گا تو اس کی سزا تو وہ پائے گا. تو یہی ہے کہ جو نافرمانی کرے گا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات نہیں مانے گا تو اس کو سزا ملے گی، اور مومنین کو جو سزا دی جائے گی نیک مومن بندوں کو، تو وہ بطور سزا نہیں ہوگی بلکہ ان کو پاک کرنے کے لیے سزا ہوگی. یہ یعنی ان کو جو جہنم میں ڈالا جائے گا تو ان کے گناہوں سے ان کو اس میں پاک کیا جائے گا.
پشتو سوال اردو خلاصے کے ساتھ.
مان عمر رحمان خان دے او زدا نوی جماعت البینی میں زدا کراچی رہا اس دیر ما او زما دا علامہ صاحب نے دا سوال لے کہ یہ شخص مونس کہیں نہ دعوا خوانا سکتیر شی صدا مونس ماتی کی یانا. ان کا نام رومان خان ہے، یہ نوی جماعت کے طالب علم ہیں. انہوں نے آپ سے پشتوں میں سوال کرا ہے. اس کا اردو خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہو اس کے سامنے جا کر کوئی گزر جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے.
نمازی کے آگے سے کوئی دوسرا گزر جائے تو نمازی کی نماز پر اس کا اثر نہیں پڑے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی مذاکرے میں یہ جو کہا جاتا ہے کہ آئیں بائیں شائیں، اس کا کیا مطلب ہے؟
کیا بات ہے، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے تو یہ بھی سمجھتے ہوں گے کہ اب شکریہ ادا کرے گا، تھینک یو بولے گا، اب وضو کرنے بیٹھ جائے گا. یہ تو بغلیں دیکھ کر جھانکنا گیا، یہ مطلب محاورے ہوتے ہیں، یعنی کہ اپنی بات کو نبھانے کے لیے ادھر ادھر کی باتیں کرنا، تو یہ اس کو آئیں بائیں شائیں کرنا کہتے ہیں.
ہمارے یہاں ایک عجیب سا ماحول بنتا ہے اس کو، کہ جب غلطی ہو جاتی نا تو غلطی کو ماننے کے بجائے اسے درست ثابت کرنے کی ناکام کوششیں بھی کی جاتی ہیں. اس کو کہتے ہیں کہ مسٹیک کو جسٹیفائی کرنا، اور اصول یہ ہے کہ مسٹیک نیور جسٹیفائی، یعنی غلطی جو ہے نا یہ کبھی بھی اس کو ثابت کرنے یعنی درست ثابت کرنے کی کوشش کرنے میں انسان اپنے کردار کو ڈیمیج کرتا ہے، اور سم ٹائم یہی ہوتا ہے کہ سامنے والا سمجھ آتا ہے کہ اس نے اپنی غلطی ماننی نہیں ہے. جب اتنی واضح طور پر بات سامنے ہے پھر بھی یہ غلطی نہیں مانتے، پھر کہتے نہیں یوں نہیں تھا، یوں تھا، یوں نہیں تھا، یوں تھا، میں یوں کہنا چاہتا تھا، یوں ہو گیا تھا، نہیں وہ فلاں نہیں آیا تھا، فلاں نہیں آیا تھا. یہ سب کرنے سے کردار برباد ہوتا ہے، بلکہ بعض اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم غلطی ہماری ہوتی ہے اب ڈال کسی اور پر رہے ہوتے ہیں. اور یہ بعض اوقات اگر یہ جو اسلام بھائی یہاں موجود ہیں یہ بھی غور کریں کہ جیسے کہ آپ کو کسی نے کوئی کام دیا کہ یہ کام ذرا کر لیجئے گا، تو آپ نے کہا یہ کام تو فلاں کر سکتا، تو وہ کہے گا ٹھیک ہے فلاں کو کہہ دیں وہ کر دے گا. اچھا آپ نے اس کو کہا نہیں اور آپ کو رات کو بتانا تھا کہ جناب وہ کام ہوا یا نہیں ہوا، تو میں نے پوچھا کہ کیا ہوا آپ نے اس کو کام وہ ہو گیا؟ نہیں اس کو بولا تو تھا پتہ نہیں کیوں نہیں ہوا. اچھا آپ میری بھی ہمت نہیں کہ میں آپ کو یہ پوچھ سکوں کہ اس کو کب بولا تھا، کیونکہ آپ تو بھول گئے تھے نا، آپ نے اس کو بولا تھا ایک آدھا گھنٹے پہلے اور آپ نے تو کہہ کے چھٹے پڑے کہ میں نے تو اس کو بول دیا تھا. اب میرے نزدیک میں وہ ڈیمیج ہو رہا ہوگا کہ یار اس کو بولا تھا پھر بھی نہیں کیا، تو اصول یہ ہے کہ آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا مجھے کہ مجھ سے بھول ہو گئی، مجھے صبح کام دینا تھا، میں اس کو بتانا بھول گیا، اس بیچارے کو میں نے آدھے گھنٹے پہلے کہا ہے، وہ آدھے گھنٹے میں کیسے کام کر کے دے گا؟ تو غلطی اصل میں میری ہے، مگر ہم خود کو ستھرا ثابت کرنے کے لیے دوسروں کو خراب کرنے پر تلے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی یقیناً جب پتہ چلتا ہے نا کسی کو کہ یار اتنا مطلب کہ اپنے آپ کو وہ کر رہا ہے اور دوسروں کو ڈیمیج کر رہا ہے، تو خود اس کی ذات ڈیمیج ہو جاتی ہے، بہت زیادہ اس کی ذات بھی خراب ہوتی ہے اور پھر اعتماد بھی اٹھ جاتا ہے۔ تو کبھی بھی اس طرح کبھی بھی اپنی غلطی ہو نا تو مان لینے میں ہی عزت ہے، میرے یہ سمجھ میں آتا ہے۔ اور ماشاءاللہ مدنی مذاکروں میں اس کو اس قدر کھول کر بیان کیا گیا ہے اور اس کا اتنے عملی مظاہرے ہوئے ہیں کہ الحمدللہ اس سے واقعی سیکھنے اور سمجھنے کا ہمیں موقع ملتا ہے۔ کوئی بھی آپ ہیں، میں ہوں، چھوٹا بڑا، ہم سے غلطی ہو گئی، مسٹیک ہو گئی، بھول ہو گئی، بھول گئے، مان لے فوراً بھول ہو گئی، غلطی ہو گئی، اگلا کو تو نہیں کو اپنی جان لینے کو تلا ہوا ہے، بلکہ انشاءاللہ اچھا ہو جائے گا، بلکہ اس کے کچھ مدنی پھول ملیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اچھا، میری امیلے سننے سے معاملے میں ایک اب عرض یہ ہے کہ ایک آدمی نے غلطی مان لیا، بھول ہو گئی، نہیں کہا اب ہمیں کیا کرو، یار آپ کا کام باپ تو یار بس مسئلہ یہی ہے، آپ کو بولو تو بھول ہی جاتے ہو، اور اس کی میں نے اگر کلاس لینی شروع کر دی تو آئندہ پھر وہ اپنی بھول ماننے میں بھی پھر شاید سوچے گا۔ تو اگر کوئی مان لے میری بھول ہو گئی تو پھر اب آگے میں کو بھول کروں یا کیا کروں؟
مان لینا چاہیے یار، اگر اپنی غلطی ہے تو مان لینا چاہیے، دوسرے کے بارے میں ڈیمیج کرنے کے تو خیر بہت طریقے ہیں۔ اب آپ آج ہی کی جیسا کہ مثال، نیت نہیں ہوتی لیکن تھوڑا سا لفظ کا فرق جو ہے نا وہ ہوتا ہے۔ اب آج اچانک یہ ہمارا ہوا ہے تو میں نے مفتی صاحب کو پیغام دیا، تو بلو ٹک آخر جب آ بھی گیا تو ان کی ریپلائی نہیں تھی، تو میں نے پھر وہ اب رابطے کے لیے کوشش کی تو وہ بھی نہیں اٹھا، کسی کو سونپا کہ آپ ذرا فون کر دینا، تو پھر اس نے بھی بتایا نہیں اٹھاتے، تو میں نے کہا یہ نہ کہیں کہ نہیں اٹھاتے، نہیں اٹھ رہا، کیونکہ نہیں اٹھاتے تو سامنے والے پر ایک الزام ہے، نہیں اٹھاتا تو ہمارے یہی ہوتا ہے کہ نہیں اٹھاتا، نہیں اٹھ رہا، بھائی کوئی بھی مجبوری ہوگی نہیں اٹھا رہا، نہیں اٹھ رہا، اس کی توجہ نہیں ہوگی یا بیل بند ہوگی اس کی یا مصروف وہ ہوگا، کچھ بھی ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے فون نہیں اٹھ رہا۔ یہ میں نے ان کی جی فون ہی نہیں تھا نا آپ کے پاس، یہ بولتا ہوں نہیں، ایک بات ہے کوئی بل فرض منہ سے نکلتا ہے، میں کسی کو میں نے سونپا تھا تو وہ ایک میں نے مثال دی کہ ہمارے یہ توجہ نہیں ہوتی، منہ سے نکل جاتا ہے کہ نہیں اٹھا رہا، میرے منہ سے بھی نکل جائے گا، ابھی بھی نکلا تھا، تو یہ ہوتا ہے۔ تو اس میں بھی تھوڑا وغیرہ ہم احتیاط کریں نا کہ اس سامنے والے کو اس میں ڈیمیج ہوتا ہے، اس میں یار میں کئی بار میں نے فون کیا اٹھاتا ہی نہیں میرا فون، تو یہ بھی کہنا مناسب نہیں ہے کہ نہیں اٹھ رہا میں عافیت ہے۔
اچھا یہ بھی بابا ضروری ہے کہ اگر بلو ٹک ہو گئی نا تو اگلے نے سن ہی لیا ہے؟
نہ
ہاں، کیونکہ یہ ٹھیک ہو گیا، اس کے بعد کوئی کام ہو گیا، مصروفیت ہو گئی، موبائل نہیں کام کر رہا تھا،
اور پرابلم
ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، اسے سنا ہی نہیں ہے، تو یہ بھی اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ
میں نے یہ نہیں کہا کہ سن لیا،
نہیں آپ نے دونوں باتیں محتاط کہی تھی،
بچہ بھائی بچے کے ہاتھ میں آ جاتا ہے وہ بھی انگلی لگا دیتا ہے تو وہ
بلو ٹھیک ہو گیا اور اٹھا نہیں۔ اچھا یہاں دو قدم آگے یار، فون کر رہا ہوں دیکھ بھی رہا پھر بھی نہیں اٹھا رہا، اب یہ پتہ نہیں کون سی مطلب کہ کس درجے پر فائز ہے کہ وہاں بیٹھ کر کہہ رہا ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے پھر بھی نہیں اٹھا رہا، تو یار اتنا جب نظر ہے کہ دیکھ رہا ہے پھر بھی فون کرنے کی ضرورت ہے؟ یہیں سے آواز نکالو سن لے گا وہ۔ تو یہ بہت ساری چیزیں بدگمانی کی طرف لے جاتی ہیں ہمیں، اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے اور اپنے کردار کو یا اپنی شخصیت کو بچانے کے لیے کسی اور مسلمان کو ڈیمیج کرنے کی اگر اللہ نہ کرے عادت ہو تو یہ نکال دینی چاہیے۔ طلبہ کرام سن رہے ہیں نا،
ان میں بھی بعض ایسے باپ کے باپ ہوتے ہیں کہ پوچھو مت، جو مطلب آپس میں ان کے حساب کتاب اور جو انداز گفتگو ہوتے ہیں نا بازاری اور رف، اصلاح ہونی چاہیے، سب کی اصلاح ہونی چاہیے، ہم سبھی کی اصلاح ہونی چاہیے،
کہ سامنے والے کا احترام ہو. طالب علم دین تو ویسے ہی محترم ہے, قابل احترام ہے. اب اس محترم کو یہ کبھی اجازت ملے گی کہ دوسرے محترم کی عزت کی دھجیاں اڑا دیں؟ سب ایک دوسرے کا احترام کریں گے تو انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا, بہت پیارا ماحول بن جائے گا. حسن زن
کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کسی کو صدقے میں یا تحفے میں لباس دے رہے ہیں تو لباس اس انداز سے تو نہ دے کہ اس کی عزت کا لباس اتار لیں, ہے نا. تو بہت سارے کام بہت سوچ سمجھ کر تدبر کے ساتھ کرنے کی ہم کوشش کریں تو انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. جی سوال چلائی.
قرض لے کر مسجد بنوا سکتے ہیں؟
اس میں میں کیا بولوں یار, قرض کسی بھی کام جائز کام کے لیے قرض لینا جائز ہے جبکہ بھرنے کی نہیں ہے تو. لیکن ہمارے یہاں بات یہ ہے کہ قرضہ جب لینا ہوتا ہے نا کسی سے تو اس کے پھیرے لگاتے ہیں, مجھے دے دو مجھے دے دو. جب اس نے دے دیا آپ نے پکڑ لیا, اب آپ چھٹے پڑے, وہ آپ کے گھر کا طواف کرے گا, گھومتا رہے گا دے دو دے دو. یہ ماحول ہے کہ لے کر دینا بہت مشکل ہے.
یہاں اصل میں اگر تو یہ جو سمپل آپ کا سے سوال ہے یہی ہے تو ٹھیک ہے, لیکن بسا اوقات صورتیں کچھ اور بھی ہوتی ہیں یہاں پر کہ وہ مسجد بن رہی ہوتی ہے اس کے لیے قرضہ لے لیتے ہیں بعض اوقات. تو اب یہ قرضہ کس پر بنے گا, ادا کون کرے گا, کس طریقے سے ادا کیا جائے گا, اس کا پورا ایک پروسیجر ہے. تو وہ پھر صورت ہوگی تو اس کے جوابات جدا ہوں گے.
12:11 کیا غور جب 11ویں 12ویں میں معما یہ ہم پر کھلا, غوف اعظم.
ایک کال.
معما کیا کھلا؟
عقدہ.
کیا کھلا
یہ؟ کیا عقدہ؟ کیا معما؟ عقدہ حل ہوا, معما کھلا. یعنی ایک مشکل تھی وہ حل ہو گئی,
کیا
آسان ہو گئی. کیا غور جب 11ویں 12ویں میں معما یہ ہم پر کھلا, غوث اعظم یعنی تیرے جد کی ہے 12ویں غوث اعظم, وہ ہے نا شعر اس میں بھی. اب وہ کہ دونوں میں اتنی محبتیں کہ سرکار کی محبت تو خیر وہ تو ہائی فرض صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, پیارے آقا بھی اپنے اس کامل امتی سے اتنا پیار کرتے ہیں. ان کی 11ویں مشہور ہو گئی, انہوں نے 12ویں والے کی عظمتوں کے ڈنکے بجائے, ادھر ان کی 11ویں کے ڈنکے بجوا دیے گئے. اب یہ تو آیت قرآنی تو نہیں ہے, جو میری سمجھ میں آئے میں نے اس کا خلاصہ کر دیا.
محمد منیر رضا اتاری باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ جس طرح پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم مبارک پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی, کیا اسی طرح غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے جسم مبارک پر بھی مکھی نہیں بیٹھتی تھی؟
جی ہاں منقول تو ہے, اسی روایت تو ہے کہ مکھی آپ کے مبارک بدن پر میرے مرشد غوث پاک کے بدن پر نہیں بیٹھتی تھی.
میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر جسم میں چوٹ لگتی ہے تو انسان کو جب تکلیف ہوتی ہے تو اس کے ساتھ روح کو بھی کیا تکلیف ہوتی ہے؟ جواب عنایت فرما دی.
جسم سے جب جان نکل جاتی ہے, جانور کی مثال کہ جب بکرا کٹتا ہے تو تڑپ رہا ہے, پھر جب یہ بالکل ٹھنڈا بڑھ جاتا ہے تو پھر اس کے ٹکڑے کرتے تو یہ تڑپتا نہیں ہے, تو روح نکل چکی ہے. روح جب تک تھی تو بدن تکلیف کا احساس اس کو ہوتا تھا, ادراک تھا اس میں, تو اس لیے وہ اصل جو ہے وہ روح ہے.
تو مرنے کے بعد بھی تکلیف تو ہوتی ہے لیکن جو بھی تعلق ہے وہ روح ہی کا ہے. مرنے کے بعد بھی جو بدن تکلیف محسوس کرتا ہے, نعمت محسوس کرتا ہے, تو وہ روح ہی کی وجہ سے کرتا ہے.
مگر عذاب روح و جسم دونوں پر ہوتا ہے؟
دونوں چیزیں. جی
میں میں محمد راحیل اتاری عرض کر رہا ہوں. میرا یہ سوال ہے، کیا شادی وغیرہ میں جو ہم کھانا کھلواتے ہیں یا جو کپڑے وغیرہ لیتے ہیں، کیا یہ بھی ہم ایصال ثواب کی نیت سے کر سکتے ہیں؟ برائے کرم جواب ارشاد فرمائیے.
اب جو کار ثواب ہونا وہ ایصال ثواب کے لیے کیا جا سکتا ہے. شادی کے آج کل کے کھانے جو فخر و تفاخر کے لیے اگر ہوتے ہیں، اتنی ڈشے کرتے ہیں، یہ اگر اچھی نیتیں ان کو ہے کہ بھئی مسلمان کو کھانا کھلانا کار ثواب ہے، اس نیت سے کھلاتا ہے، تو اب یہ ہوا ثواب کا کام. اور اس ثواب کا ایصال ہو سکتا ہے، انہیں دوسروں کو دیا جا سکتا ہے، پہنچایا جا سکتا ہے، نیت پر ہے. اگر فخر و تفاخر کے لیے واہ واہ کے لیے کیا، اب وہ ایصال ثواب کے لیے بیٹھ گیا تو ثواب ملا نہیں تو ایصال ثواب کرے گا کیا؟ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام محمد فراز ہے، میں عثمان مروندی اسکول کورنگی کا پرنسپل ہوں. اساتذہ کا بچوں کی تعلیم و تربیت میں کردار پر روشنی ڈال دیجیے.
جیسا استاد ہوگا نا ویسے شاگرد پر اثرات آئیں گے، اس لیے استاد اگر متقی ہوگا تو شاگردوں میں تقوی سرایت کرے گا، استاد اگر فراڈیا ہوگا تو اس کے شاگرد بھی فراڈی بنیں گے. یہ کیا ہے، تسلسل ہے، کہ مطلب اس دینی استاد کے لیے بھی، یہ دینی استادوں کے لیے، پیر اگر تقوی والا ہے مریدوں میں تقوی آئیں گے، پیر اگر محتاط ہے مرید شریعت میں محتاط بنیں گے، ان میں یہ اثرات پیدا ہوں گے. اگر ایسا نہیں ہے پیر تو پھر وہ ان کے مرید بھی ایسے بننا یہ دشوار. اس طرح کا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ کا کہیں میں نے مضمون دیکھا اس طرح کا، کسی کو یاد ہو تو، کہ یہ اثرات پڑتے ہیں غیر محسوس طریقے، اور آدمی کو پتہ نہیں چلتا اثرات ہوتے ہیں. ماں باپ اچھے ہوں گے تو اولاد اچھی ہوگی، وہ ہے نا برا تخم برے پھل لاتا ہے، محاورہ ہے، اچھا تخم ہوگا تو اچھے پھل لاتا ہے.
وہ راہ علم کتاب میں بابا ایک حکایت ہے کہ ایک والد صاحب اپنے بیٹے کے لیے جو کہ مدرسے میں پڑھتے تھے کھانا لے کر جاتے تھے، تو ایک دن کھانا لے کر گئے گھر سے تو دیکھا تو بیٹے کے کمرے میں بازار کی روٹی رکھی ہوئی تھی. تو وہ ناراض ہوئے کہ جب میں گھر سے کھانا لاتا ہوں تو آپ بازار کی روٹی کیوں کھا رہے ہیں؟ ان کے نظر بازار کی روٹی کھانے سے جو ایک جو ان کے اندر ایک تقوی یا پرہیزگاری پیدا کرانے کا ذہن تھا، تو وہ تھوڑا ناراض ہو کر جانے، تو بیٹا پیچھے گیا کہ ابا جان سنے تو صحیح، یہ روٹی میری نہیں ہے، یہ بازار کی روٹی یا بازار کا کھانا میرے جو ساتھ میں جو میرے جو کمرے میں جو میرا ساتھی ہے اس کی ہے. تو والد صاحب نے کہا کہ اگر تم متقی ہوتے تو تمہارا اثر تمہارے اس ساتھی پر بھی پڑتا. تو اس طرح کی حکایت راہ علم میں نقل کی گئی ہے. تو یہ ماشاءاللہ امیر سنت جو ارشاد فرمایا کہ بس اللہ کرے کہ ہمیں بھی تقوی نصیب ہو.
تو بالکل مشہور سی بات ہے کہ صحبت الصحبت مؤثرت، صحبت مؤثر ہوتی ہے. نیک کی صحبت میں رہیں گے تو نیک بنیں گے، بروں کی صحبت میں رہیں گے تو برے بنیں گے. یہ اس وقت جو بیٹھے ہوئے اچھی صحبتوں کا نتیجہ ہے کہ یہ ہے نا اچھے. نہیں یا مراد میری نہیں، آپ کو اچھی صحبتیں ملی ہیں تو آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جن کو اچھی صحبتیں نہیں ملی وہ اوندے پڑے ہوں گے بستر میں یا اللہ گلہ کہیں کر رہے ہوں گے، گناہوں میں پڑے ہوں گے. تو یہ صحبت تو رنگ لاتی ہے نا. صحبت صالح ترا صالح کند، اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی. صحبت صالح ترا صالح کند، برے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی. پھر یہ تو صحبت ہے، ویسے وہ جو روحانی اثرات ہوتے ہیں وہ دوسری چیز ہے جو میں نے ابھی عرض کی، اور وہ ابھی حاجی عمران نے حکایت بیان کی، خود بخود وہ قدرتی طور پر اثرات پڑتے ہیں. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا یہ بہت بہت پریکٹیکل آپ نے بات کی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک کسی ایسے بزرگ شخصیت کے پاس جا کر جب کوئی بیٹھتا ہے تو بغیر اس کے کچھ بولے بیٹھنے والے پر رقت طاری ہو جاتی ہے, وہ رونا شروع کر دیتے ہیں, انہیں ندامت ہو رہی ہوتی ہے, کہ یہ بھی اس صحبت ہی کا اثر ہے.
وہی کہ قدرتی اثرات ہوتے ہیں بندے پر پڑتے ہیں. ایک ہم پنجاب کے سفر پہ تھے تو غالباً عبد الحکیم وہاں ایک شہر آتا ہے وہاں سے گزرے تھے تو کسی نے مجھے بتایا تھا, شاید یہ سب یاد انہیں کے بارے میں بتایا تھا کہ یہ ان بزرگ کے نام پر یہ شہر ہے, ان کا مزار وہاں ہے, کہ یہ منہ سے نہیں بولتے تھے, بس ان کے پاس لوگ آتے تو ان کو دیکھ کر رونا شروع کر دیتے تھے اور گناہ سے توبہ کر دیتے تھے. ان کے اندر اتنی کیفیات روحانیت تھی ان کے اندر. تو ہر وقت ایسا ہو سکتا ہے, نہ بھی ہوتا ہو, بعض اوقات ہوتا ہوگا. تو یہ اس نے مجھے بتایا تو یہ واقعی سمجھ میں تو آتا ہے, روحانی اثرات تو ہوتے ہیں. عوام میں رہو تو کچھ کیفیت ہے, گھر میں رہو تو کچھ کیفیت ہوتی ہے, علماء کی صحبت میں, بزرگوں کی صحبت میں کچھ کیفیت, مزارت اولیاء پر کچھ کیفیت ہوتی ہے, حج کے لیے جاؤ کعبے کا طواف کرو تو کچھ کیفیت ہے, پھر جا کر وہیں سے نکل کر ہوٹل میں بیٹھ جاؤ, کیفیت چینج ہو گئی.
وجود کی اتنی تاثیر آج سمجھنا اتنا مشکل نہیں ہے. ایک جیمر آتا ہے, ایک مشین ہے, اس مشین کی رینج میں چلے جاؤ تو سگنل بند ہو جاتے ہیں. بعض اوقات ایسا بوسٹر ہے, اس کی رینج میں آ جاؤ تو سگنل ملنا شروع ہو جاتے ہیں. تو جب سائنس کسی مشین کے اندر اتنا اثر ڈال سکتی ہے کہ وہ اپنے گرد کے چیزوں کو کنٹرول کر لیتی ہے, تو اللہ کی رحمت سے اگر اولیاء کرام کے اندر ایسی روحانیت آ جاتی ہے کہ جو ان کے قریب آتا ہے اس کے اندر ایسی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں کہ وہ ندامت کی طرف اور توبہ کی طرف چلا جاتا ہے, تو اس میں کیا بعید ہے.
میرا نام محمد احسن ہے, میں کلاس 8 کا طالب علم ہوں. میرا مولانا صاحب سے سوال ہے کہ نماز جمعہ صرف مردوں پر فرض کیوں کی گئی ہے, اس کا جواب عنایت فرمائیں.
ہاں بھائی, مردوں پر کیوں فرض کی گئی ہے, جواب دو. اللہ تعالیٰ کی مرضی, اللہ نے مردوں پر فرض کی ہے جمعہ. عورتوں کو ظہر معاف نہیں ہے, وہ ظہر پڑھیں گی, تو اس میں کوئی مطلب ایسی بات نہیں. اللہ تعالیٰ نے عید بھی مردوں پر واجب ہے, اور اللہ کے حکم سے شریعت, اور عورتوں پر عید نہیں ہے. جی ہاں, عورتوں پر جماعت ہی واجب نہیں ہے.
اس طرح کی پتہ نہیں کدھر سے یہ.
ارے بھائی, سوشل میڈیا پر ابھی پچھلے دنوں کیا کیا دعویٰ کیا تھا, یہ فلاں بھی میرا مرید ہو جائے, وزیر بھی مرید ہو جائے, نہیں آیا تھا پولیس سب میرے مرید ہو جائے, انکار کریں تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. تو پولیس پہنچ گئی نا مرید بننے کے لیے, اہتمام کے ساتھ لے گئی نا کہ آپ کو کال کوٹری میں لے جا کر پھر بیعت کریں گے آپ. چلو لے گئی اس کو, ایسے دو تین تو ابھی تھوڑا ہی عرصہ ہوا,
پگلوں کا دور چلا ہے کچھ.
کوئی نبی کا دعویٰ کیا, کوئی امام مہندی تھا, وہ تو مہدی ہے نا, امام مہدی, یہ مہندی. امام مہندی کھڑے ہو جاتے, ایک بار میرے پاس امام مہندی تشریف لائے تھے, نوجوان تھا میں, امام مہندی جایا کب سے مہندی بن گیا امام مہندی. تو یہ ہوتے ہیں, مطلب پتا نہیں, یا تو شہرت چاہتے ہوں گے کہ چلو نام تو ہوگا بدنام ہی صحیح, تو یہ سوشل میڈیا کا سہارا مل جاتا ہے تو ایک دم وہ دھوم دھام ہو جاتی ہے. اور ایسے جو ہوتے نا, ان کو شہرت زیادہ ملتی ہے کہ اس کو بندہ دل چاہتا ہے کہ اس کو وائرل کرو, چٹکلا ہے مزے کا ہے. تو یہ ہوتا رہتا ہے, طرح طرح کے بازی گھر آتے ہیں اس پہ سوشل میڈیا پہ, داڑھی والے بھی ہوتے ہیں بعض اوقات, ایک سے ایک وہ حساب کتاب کر رہے ہوتے ہیں, اپنا ٹیک چاپ کر رہے ہوتے ہیں. اللہ رحم کرے. بس
مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے کہ اس قسم کے اللہ کریم کے معاملے میں اس طرح کی باتیں کرنا, اعتراضات کرنا, اللہ نے ایسا کیوں نہیں کیا, ایسا کیوں
معاذ اللہ
کیا, تو یہ درست نہیں ہے.
یہ انوکھے سوالات آج کل آ رہے ہیں نا جو فیس بک کے ذریعے, یہ اس میں مجھے سوشل میڈیا کا بھی ہاتھ لگ رہا ہے کہ ویسے سوشل چھوڑ دیتے ہوں گے, اس کا جواب دو. اب جواب ڈھونڈتے رہو اس کا, اللہ کے لیے سلیم عطا فرمائے. مسلمانوں کو کنفیوز بھی نہیں کرنا چاہیے خامہ خواہ ایسا شوشہ چھوڑ کر. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ, علم و عمل اصلاح معاشرہ. خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ, علم و عمل اصلاح معاشرہ. فقہ شریعت و طریقت کا مجموعہ مدنی مذاکرہ ہے, مجموعہ مدنی مذاکرہ,
مدنی مذاکرہ, مدنی مذاکرہ.